السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 8، سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے. 7 رکوع ہم نے کل مکمل کر لیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام ميم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. آراف، آراف کہتے ہیں بلندی کو، کسی اونچی جگہ کو، یعنی کسی پہچانی ہوئی جگہ کو جو نمایاں ہو رہی ہو. یہ جو یہاں پر آیا، ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تو اس کتاب کو جب تم پیش کرو تو تمہارے دل میں جھجک نہ ہو. جب تم اس کتاب پر عمل کرو تو بھی تمہیں جھجک نہ آئے، بلکہ آنر کے ساتھ عمل کرو، آنر کے ساتھ اسے پیش کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تب بھی اس کو اس وقت پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے جو ملی ہے یہ چھن نہ جائے. تو نعمت کا ملنا بھی انسان کو پریشان کرے، تاکہ انسان اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کر دو. یعنی آپ اور میں ہر طرح سے کوشش کریں کہ ہم اس کتاب کو آگے سے آگے پھیلائیں. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کے حقوق بھی اللہ کی طرف سے اسائنڈ ہوئے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس کو میکسیمم آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. ایک عیسائی کے لیے آتا ہے کہ اس نے صرف اس لیے گجراتی زبان سیکھی بولنی اور لکھنی تاکہ وہ بائبل کا ترجمہ گجراتی زبان میں کر سکے. آپ کو اور مجھے بھی قرآن کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. چاہے تو اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھیں اگر موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کی زبان سرائیکی ہے، کسی کی زبان سندھی ہے، کسی کی بلوچی ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی کو بلوچی میں اللہ کی بات بتا سکتی ہیں تو ضرور بتائیں. اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرائیکی زبان میں اللہ کی بات کو آگے انہی زبان کے لوگوں میں پہنچا سکتی ہیں تو ضرور پہنچائیں. اس لیے یہاں آیا کہ ایمان لانے والوں کو نصیحت کرتے رہو. آج میں اور آپ ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں نکلتا. تو قرآن کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. پھر کتاب کے حق کی بات آئی. کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو اسی طرح لیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے سورہ البقرہ آیت نمبر 121 میں حقوق بتائے ہیں. اس کو سنت کے مطابق اپنے عمل میں ڈھالا جائے، اور اس کے راستے میں جب آپ اس کو عمل میں لائیں تو جتنے بھی آڈز آئیں آپ ان کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور اللہ کی اس کتاب کے لیے اپنے ٹیلنٹس کو چینلائز کریں، اپنے ٹیلنٹس کے ساتھ اس کتاب کو آگے پھیلائیں. یہی کتاب ہے جو قیامت کے دن یا میرے حق میں گواہی دے گی یا میرے خلاف گواہی دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، القرآن حجت لکا او علیکا. یہ کتاب، یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا علیکا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ اس دنیا میں کیسا رشتہ رکھا ہے. اسی طرح کا معاملہ یہ کتاب میرے ساتھ آخرت میں کرے گی. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ زیادہ تر تاریخ میں جو قوموں کے اوپر عذاب آئے وہ سمال آرز آف دا مارننگ میں آئے، صبح کے 3 بجے، صبح کے 4 بجے، جس وقت انسان کی نیند بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، اس ٹائم پر اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سزا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس فورس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ کیا آپ کے اور میرے پاس پیغمبر آ گئے؟ کیا آپ کے اور میرے پاس پیغمبر اپنا پیغام پہنچا کر چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ بات فرما دی تھی اور آپ نے کہا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب وہ پہنچا دے جو یہاں موجود ہے اس کو جو یہاں موجود نہیں۔ اسی لیے اس سلسلے کو، اس سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ علم آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے، نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہوا یہ آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے، اب اگلی نسلوں کو میں نے پہنچانا ہے۔ مان لیا کہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری فرض کی کیٹیگری میں نہیں آتی، اسلام مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ مرد چاہے باپ کی شکل میں ہو، چاہے بیٹوں کی شکل میں ہو، چاہے شوہر کی شکل میں ہو، ان تینوں رشتوں کے اندر مرد کا کام ہے کہ اپنے گھر میں دین کو پھیلائے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اور اسی طرح پھیلائے جس طرح کے اس کے پھیلانے کا حق ہے، اسی طرح بتائے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مردوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ظاہر ہے عورت بھی فارغ ہو کے تو نہیں بیٹھے گی، اور عورتوں تک کم سے کم پہنچانے کے لیے تو عورتوں کو نکلنا ہی پڑے گا۔ تو چاہے ہم مجبوری میں نکلیں، چاہے ہم اس کو اس وقت اپنے لیے ایک جہاد سمجھیں، اس وقت نکلنے کا وقت اس لیے ہے کہ ہمارے اسلام میں مردوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو عورتوں تک کون پہنچائے گا؟ اس لیے آپ جس کو پہنچ جائے، آپ میں سے جس کے کان پہ قرآن پڑ جائے، وہ اپنی جیسی کسی خاتون تک اس پیغام کو ضرور آگے فارورڈ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس دن عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے، اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل نہ کیا۔ یہ جو اعمال کے پلڑوں کی بھاری ہونے کی بات آ رہی ہے، حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیزیں اعمال نامے میں وزن پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے خلوص، ہر عمل کے پیچھے موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھا، کس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا۔ پھر دوسرا آتا ہے کن حالات میں وہ نیکی کی گئی، کیا حالات اس نیکی کے لیے فیوریبل تھے یا بہت مشکل کے ساتھ آزمائش سے گزر کے اس نیکی کو عمل میں لایا گیا، کیسا ماحول تھا، یہ چیز بتائے گی کہ نیکی میں کتنا وزن ہے۔ جب ماحول مخالف ہو، جب خاندان والوں کی طرف سے دین پر عمل کرنے میں دھمکیاں ملیں، جب بات بات پر آپ کی کسی کمزوری کا سارا بلیم دین پر ڈال دیا جائے کہ تم تو بہت عرصے قرآن میں جاتی ہو، پھر تم ایسا کیوں کرتی ہو، یہ ماحول کی تنگی ہے، ایسے وقت میں اپنے دین کو تھام کر رہنا، ایسے وقت میں اپنے خاندانوں میں اجنبی وقتی طور پر اللہ کی خاطر ہو جانا، اسی طرح سے انسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز بتائی جاتی ہے کہ نفس کے رجحان سے نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے ایک خاتون ہے جن کو صبح اٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، فجر کی نماز سے پہلے ہی چہچہاتی ہوئی اٹھ جاتی ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بالکل فریش ہو جاتی ہیں، تو یقیناً اجر و ثواب فجر کی نماز پڑھنے کا آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن ایک خاتون ہیں جن کی 9 بجے سے پہلے زبردستی اگر آنکھ کھولیں تو کھولیں ورنہ نہیں کھلتی، الارم کے بعد بھی ان کو 3-3 دفعہ سنوز دبانا پڑتا ہے، ان کو نیند زیادہ آتی ہے، وہ اپنی نیند کو توڑ کر اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھتی ہیں، یقیناً ان کا اجر زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ نفس کے رجحان کے مطابق اعمال نامے میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اعمال نامے میں جو سب سے بھاری اعمال ہوں گے وہ فرائض ہوں گے، نوافل پیچھے ہوں گے، فرائض آگے ہوں گے، فرائض وزنی ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے نمبر 5 پہ کہ اچھے اخلاق والے اعمال جو ہوں گے وہ اعمال نامے میں وزن پیدا کریں گے، اور خاموشی کی عادت بھی آتا ہے حدیث میں کہ اعمال نامے میں وزن پیدا کرتی ہے. بولو تو حق بولو، بولو تو سچ بولو، ورنہ خاموشی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے قیامت کے دن بھاری کر سکیں، وزنی کر سکیں. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا. پھر اللہ نے شکوہ کیا آگے، کیا شکوہ؟ مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، تم کم ہی اللہ کے شکر گزار بنتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ہماری پیدائش کی بات کی، ہم نے تمہاری تخلیق کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ نہ آ گیا، وَلَقَدْ خَلَقْتَنِي نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتوں کو ہم نے ترتیب دیا، مولڈ کیا، سانچوں میں ڈالا، اس کو نک سک سے درست کر دیا. اور آئینے میں دیکھ کر اگر آج بھی کسی مسلمان عورت کو یہ خیال آتا ہے میرا رنگ فیئر نہیں ہے، یا میری آنکھیں بڑی نہیں ہیں، یا میرے بال اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے میں چاہتی ہوں، یا مجھے جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، آئینہ دیکھ کے اگر یہ خیال آتا ہے تو کیا یہ اللہ پر بہتان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ پر الزام نہیں ہے کہ اللہ آپ نے مجھے اچھا نہیں بنایا؟ حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی. خلقناکم ثم صورناکم، پھر ہم نے تم کو خوب اچھی طرح سوار دیا. صورناکم آتا ہے کسی چیز کو، کسی لیکوڈ کو اس کے مولڈ میں ڈال کے پرفیکٹ ویسا بنا دینا جیسا کہ اس مولڈ میں اس کے بننے کی بعد شکل آ سکتی تھی. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کی شکل جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنائی ہے. اللہ کو معلوم تھا کس بندے کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، کس کا کمپلیکشن کیسا ہونا چاہیے، کس کا ناک نقشہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ جانتا تھا کہ ہم کتنی چیز کو اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہیں تک چیز دی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا، آئینہ دیکھ کر کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں. زیادہ تر تو ہمیں شکوہ ہی آتا ہے آئینہ دیکھ کر، او ہو فریکلز ہو گئے، او ہو رنکلز پڑنا شروع ہو گئے، او ہو ہونٹ اتنے پتلے ہیں، زیادہ تر تو یہی خیال آتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا خیال آتا ہے، اگر آتا ہے تو الحمدللہ. آئینہ دیکھ کر بھی سبحان اللہ بولیں اور بولیں الحمدللہ، اس لیے کہ آپ اللہ کی تخلیق پر اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. عجب نہیں آ رہا، خود پسندی نہیں آ رہی کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ بولیے. مومن خود اعتماد ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا اس کا سیلف کانفیڈنس کبھی شیٹرڈ نہیں ہوتا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اعمال وہ چیز ہیں جو اس کو اللہ کے لیے پسندیدہ بنائیں گے یا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ بنائیں گے. شکل و صورت اللہ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، مال و دولت اللہ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خوش ہوتا ہے. جس کا اعمال اچھے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا مستحق ہے. اور دوسری بات، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات بتائیں اور خود بھی اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو چہرہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈیکوریشن کے لیے نہیں دیا. ڈیکوریشن کی چیز کو تو ڈرائنگ روم میں ڈسپلے پر رکھ دیا جاتا ہے، یا ڈیکوریشن کی چیز کو کسی بھی جگہ پر ڈسپلے کر دیا جاتا ہے. آپ کے اور میرے چہرے ڈسپلے کے لیے نہیں ہیں، یہ آزمائش کے طور پر دیے گئے ہیں کہ اللہ کی بندی اس چہرے کو کس طرح استعمال کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیکوریشن پیسز کے طور پر مجھے اور آپ کو چہرے نہیں دیے. مثال کے طور پر، آپ کے گھر میں ایک بہت ہی پرفیکٹ پکچر پرفیکٹ مشین ہے، چلیں بلینڈر ہے آپ کا، اور پورے کا پورا کرسٹل کا بلینڈر ہے آپ کا، بہت ہی خوبصورت مشین ہے اس کی، اور دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ساکٹ میں اس کا پلگ لگاتی ہیں تو آن نہیں ہوتا، کسی کام کا ہے کیا؟ آپ اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے درمیان میں سجا دیں گی؟ ظاہر نہیں سجائیں گی. وہ چہرہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنا بھی حسین ہو، اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا. تو اپنی ذات کو، اپنے کردار کو، اپنی خوبصورتی کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. اللہ کا دین بھی تو مارکیٹنگ چاہتا ہے، کیا اللہ کے دین کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو پیاری شکلیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو پیاری عقلیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگائیں، ان کو لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے میں لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں اللہ کے راستے میں, تو اللہ نے آپ کو ایک بہتر طور پر انسان کے طور پر چن لیا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو استعمال کریں کہ آپ اور میں اللہ کے سامنے جب پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو, اور جب قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ اپنی تخلیق کا مقصد آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے گا. اخبار میں ایک کارٹون بھی اگر آپ اور میں دیکھ لیں, جب تک سمجھ نہ آ جائے ہم ہٹتے نہیں ہیں اخبار کے اس صفحے سے. فیس بک پر آپ کو کوئی کسی طرح کا کیریکیچر ملتا ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے, آپ سکرول کرتی ہیں اوپر نیچے, کمنٹس دیکھتی ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ پوسٹ کرنے والے نے کیا پوسٹ کیا ہے, اور قرآن پڑھے جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ میں اور آپ, یہ جو میرے اور آپ کا 5 فٹ کا جسم اللہ نے دیا ہے, اس کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کریں. جس اللہ نے اس صورت کو بنایا ہے اس صورت کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. جس صورت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اس صورت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. ابلیس کا نام روایات میں عزازیل آتا ہے, شیطان کا جو نام ہے وہ عزازیل آتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ 70,000 سال تک عبادت میں مشغول رہا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رینکنگ بڑھا دی. اس کو جنوں کے اندر سے, جن تھا, اس کو جنوں کے اندر سے نکال کر فرشتوں کے رینکنگ میں بھیج دیا گیا. تو یہ اس کی عبادت کی وجہ سے تھا. وہ جو آج اللہ کی عبادت کرے اور کئی گھنٹے کرے اور کئی سال کرے لیکن اللہ کی اطاعت کی باری آئے تو منہ موڑ جائے, وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں دیکھتا ہے یہ مجھے اور آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی بات نہ مانے وہ شیطان کا بھائی. ہم سب مسلمان اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی بات ماننے کی باری آتی ہے تب ہم عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تب ہمیں فاستبقوا الخیرات کی کیٹیگری میں داخل ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا. تب ہمیں دنیا اسی وشیس سرکل میں گھسیٹتی رہتی ہے کہ پہلے یہ کر لو, پہلے یہ کر لو, پہلے یہ کام مکمل کر لو. تو آپ کو اور مجھے دنیا کے دھوکوں کو بھی پہچاننا ہے اور شیطان کے دھوکے کو بھی پہچاننا ہے. انسان وہ جو غلطی کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا, شیطان کیا بولا؟ قال انا خیر من, ایگو ایشو, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کے آگے اس کی انا نہیں جھکی. انا کبیر جو تھی اللہ کی, اس کے آگے اس نے اپنی انا صغیر کو بہت بڑا سمجھا. خلقتنی من نارن, اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. متکبر کو معلوم نہیں ہوتا, ایک بات یاد رکھیں, متکبر انسان دوسرے لوگوں کی ایگو پر اپنی ایگو کو فیڈ کرتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ متکبر ہے. اور تکبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, جو اسے اوڑھنے کی کوشش کرے گا اس کو میں خاک میں ملا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر کی بیماری سے بچائے. آپ کو اور مجھے اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں. ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکبر نہ ہو, اپنے سے کم حیثیت والے کے ساتھ تکبر میں آ جاتے ہوں. ہو سکتا ہے اپنے سے کم دین والے کو دیکھ کر تکبر کا شکار ہو جاتے ہوں. تو تکبر سے بچنا ہے, یہ شیطان کی ٹریٹ ہے, اس کی کریکٹرسٹک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا تو یہاں سے اتر, تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. شیطان بولا, مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا, تجھے مہلت ہے. بولا, اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میں بھٹکا ہوں, آپ کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا. اور آج ہم مسلمان کیا کلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے شریعت ہی اتنی مشکل دی ہے, ہم کیا کریں, ہم سے عمل ہی نہیں ہو سکتا. ہم کس کے جملے بول رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے جملے بول رہے ہوتے. اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے, اور ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی شریعت ہے ہی اتنی مشکل کہ آج 21st سینچری میں اپلیکیبل ہی نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں آتا عمل میں کیسے لے کر آئیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے. کوئی حکم چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے خاندانوں میں نافذ نہیں کر پاتے، کسی حکم کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہماری ذات پر وہ امپلیمنٹ ہو کر نہیں دیتا. شریعت اتنی مشکل ہے، یہ شیطان کا جملہ تھا. اس نے کہا میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. کون سی راہ پر بیٹھے گا؟ کس راہ پر بیٹھے گا؟ سواء السبیل پر بیٹھے گا، صراط مستقیم پر بیٹھے گا، سیدھی راہ پر بیٹھے گا. جو آلریڈی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ٹائم مینجمنٹ کی ہے اس نے. جو اللہ کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی راہ میں اڑنگے اڑاتا ہے. اور دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ اپنے بندوں کو پہلے سے وارن کر رہا ہے کہ شیطان سیدھی راہ پر آ کر بیٹھے گا. تو ہم اس بات کا سبق یہ لیں کہ اگر ہم کسی کو دین میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی وہ غلط رویے کا کسی طرح کا مظاہرہ کر دیتا ہے، تو ہم یہ نہ کہیں اتنا قرآن پڑھتی ہیں اور رویہ دیکھو. اس لیے کہ وہ انسان ہے، یہ یاد رکھیں، وہ انسان ہے اور اس راہ پر ہے جس راہ پر شیطان بیٹھا ہے. شیطان پوری کوشش، پوری فورس اپنی استعمال کرتا ہے جب انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس راستے سے بھٹکانے کی. آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی برے برے خیالات میں مبتلا کر دے، آپ کو ایسی سوچ لے کر آئے کہ جس سوچ کو آپ اپنی زبان سے نکالنا بھی نہ چاہیں. یاد رکھیں اس وقت یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے. تعوذ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں. وہ شیطان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا اللہ میں تیری سیدھی راہ پر آ کر بیٹھوں گا جہاں تیرے نیک بندے ہوں گے، اور ان کو کیا کروں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. آگے اور پیچھے، آگے کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد، ہماری اگلی نسل، اور ہمارے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ہمارے والدین. ہماری اولاد کی طرف سے ہم پر آزمائشیں ڈالے گا، ہماری اولاد ہمارے لیے ذریعہ بنے گی کہ ہم دین سے پیچھے ہٹیں، اور ہمارے والدین. کبھی کبھی والدین بھی بچوں کے، اولاد کے پیر گھسیٹتے ہیں اور ان کو عمل میں آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو اس نے کہا تھا میں آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اور دائیں اور بائیں انسان کی کنٹمپرریز ہوتے ہیں، اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، اس کے ہم اثر ہوتے ہیں، ان کے فرینڈز کے ذریعے ان کو بہکاؤں گا. تو یہ تین چیزیں یہاں مینشن کر دی گئیں، اولاد، والدین اور فرینڈز، یا رشتے دار کہہ لیں یا فرینڈز کہہ لیں، جو دائیں اور بائیں آپ کے اور میرے موجود ہوتے ہیں. اللہ نے کہا تھا کہ تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، تو اس نے کہا تھا ہاں میں بھٹکاؤں گا اور میں اس راستے پر بیٹھوں گا جو سیدھا راستہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے بھٹکاؤں گا. کیا کوئسچن پیپر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کی آنسر شیٹ بھی دے دی گئی ہو؟ یہ قرآن ایسا کوئسچن پیپر ہے جس کے ساتھ اس کی آنسر شیٹ دے دی گئی ہے. یہ نہیں بتایا کہ شیطان اس دنیا میں ہوگا، اب ڈھونڈ لینا اس کو کہاں ہوگا، درخت کے نیچے ہوگا کہ کتاب کے نیچے ہوگا کہ دیوار کے پیچھے ہوگا؟ صاف بتا دیا کہاں ہوگا، کن صورتوں میں ہوگا، کن شکلوں میں اور کن رشتوں میں ہوگا. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دیا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمس کر دیا. یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ جہنم سے ان کو بھر دے گا جو شیطان کے ساتھی ہیں. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہی ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ شریعت کا مزاج ہے کہ زیادہ تر چیزیں حلال ہیں اور کم چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری جنت دے دی بی بی ہوا کو اور حضرت آدم کو کہ اس کو انجوائے کرو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہ جانا. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ ابتلا کی جنت تھی، جنت الابتلا تھی، یعنی آزمائش کی جنت تھی. اور آپ کو اور مجھے جس جنت کا وعدہ دلایا گیا ہے، جس جنت کا آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت عدن ہے، ہمیشگی کی جنت. آپ اور میں امتحان کے طور پر جنت میں نہیں بھیجے جائیں گے، بلکہ ایک دفعہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے جنتیوں میں شامل فرمائے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. شیطان وسوسے کے روپ میں روایات میں آتا ہے اور ایک اچھے دوست کے روپ میں خیر خواہ کے طور پر آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے دل میں اس نے گناہ کا خیال ڈالا. کس طرح سے ڈالا؟ کہ اللہ نے جس درخت سے منع کیا ہے اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. اس لیے بندہ بشر تھے, ان سے خطا ہو گئی. تو بار بار اگر کسی گناہ کا خیال اگر آج آپ کے اور میرے دل میں آئے, سمجھ جائیں اس وقت آپ شیطان کے قابو میں آ رہی ہیں. فوراً تعوذ پڑھیں, اللہ کی پناہ میں آئیں, دو رکعت پڑھیں اگر پڑھ سکتی ہیں, یا قرآن کھول کر بیٹھ جائیں. جب گناہ کرنے کا خیال بار بار آئے تو آپ کو اور مجھے اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے جو مجھے شیطان کی آگ سے دور رکھ سکتی ہے. تو اللہ کے قریب آ جائیں, اور اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے جب بندے اس کو یاد کرتے ہیں, جب بندے اس سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے. اس نے ان سے کہا, تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے, اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. اس نے کہا اگر تم پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ وسوسہ ڈالا اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں, اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. آج جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر آپ کے اور میری لائلٹیز لینے کی کوشش کرے اور کہے کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں, وہ جھوٹا ہے, وہ شیطان کا بھائی ہے. ایک بہت اچھی بات میری ٹیچر کہا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جو ماں سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرے وہ پھاپے کٹنی کہلائے. پھاپے کٹنی پتہ کسے کہتے ہیں؟ ونی وچ, بچوں کے لیے سمجھ لیں, ونی وچ کہلائے. ماں سے زیادہ بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتی ہستی دنیا کی. اگر کوئی اللہ سے زیادہ محبت کرنے کا آپ سے دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا. اگر آج کسی انسان کو میں دین پر چلنے سے اس لیے روکتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس کی سچی خیر خواہ ہوں, تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی اس زمین کے اوپر بولا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ اپنے بندوں کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو ایسے لوگوں کو پہچانیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے میں سپورٹ کریں, جو آپ کو دین سے دور لے کر جانے میں اپنا حصہ ڈالیں. پہچانے ایسے لوگوں کو تاکہ آپ ایسے لوگوں سے بات کر سکیں, ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں, ایسے لوگوں کے خلاف اپنے آپ کو روک سکیں اس راہ پر جانے سے جو گناہ کی طرف لے جائے گا. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر یعنی اپنے راستے پر لے آیا. تو دونوں کو آتا ہے قرآن کی آیت میں کہ اس نے بہکایا. بی بی حوا کو صرف نہیں بہکایا تھا بلکہ دونوں کو بہکایا تھا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا, کیا ہوا؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا اس چیز کو جب چکھا تو کیا ہوا؟ حرام اپنے ساتھ بے حیائی لے کر آتا ہے. حرام نوالا بے حیائی کو جنم دیتا ہے گھروں کے اندر. سود کے اوپر آنے والی کمائی حرام کی کیٹیگری میں ہے, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں. اور سود کے نوالے پر پلنے والے بچوں میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے. جب اس نے بھی حضرت آدم اور بی بی حوا کو اس درخت کا پھل کھانے پر مکمل اکسا دیا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, یعنی ان کے اورا جن کو اب تک ڈھانکا گیا تھا, اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. مفسرین کہتے ہیں یہ انسان کا انسٹنکٹیو ریاکشن ہے. انسان کے اندر اللہ نے اس کی فطرت میں حیا رکھی ہے, انگرینڈ ہے اس کی فطرت میں حیا. اور اگر انسان بے حیا ہو جائے تو یہ ڈیویٹ راستہ ہے, یہ انسان بھٹکا ہوا ہے. بے حیائی انسان کی فطرت میں نہیں ہے, حیا انسان کی فطرت میں ہے. کسی کے درس میں گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اب تک؟ آپ کہیں درس والی نے یا درس والے نے ان کا برین واش کر دیا. یہ جو درس والے ہوتے ہیں لوگوں کا برین واش کر دیتے ہیں. تو حضرت آدم کس کے درس میں گئے تھے کہ جب ان کے اورا ایک دوسرے پر کھل گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا؟ کس نے سکھایا ان کو یہ؟ کہیں سے آواز آئی تھی؟ انسٹنکٹیو ریئیکشن تھا, ان کی فطرت سے یہ آواز آئی, ان کے دل کے اندر سے یہ آواز آئی. اس لیے کہ اللہ نے حیا کو انسان کے اندر انگرینڈ کیا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی اندر سے بے حیائی کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے, ایک دفعہ آتا ہے, دو دفعہ آتا ہے, تین دفعہ آتا ہے, لیکن جب وہ بار بار آتا ہے اور بار بار میں اور آپ اس خیال کو کچل دیتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بے حیائی میں انڈلج ہو جاتا ہے اور پھر اس کو حیا کا خیال بھی نہیں آتا, اپنی فطرت کو مار دیتا ہے. تو ان کے فطرت نے بولا, تب ان کے رب نے انہیں پکارا. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی. ابھی تک جو کچھ آدم اور بی بی حوا نے کیا وہ صرف ان کی فطرت کی آواز تھی جس پر انہوں نے کیا. تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی تم شیطان کی بات مت ماننا، اللہ نے پہلے سے وارن کر دیا تھا، شیطان نے تم کو ٹیمپٹیشن دلائی. دونوں بول اٹھے، کیا کہا ان دونوں نے؟ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا تھا اپنے اوپر؟ اپنے آپ کو ٹارچر کیا تھا چھری سے، یا سٹیب کیا تھا اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو کٹس لگائے تھے بلیڈ سے؟ کیا کیا تھا؟ ظلم کس کو کہا گیا؟ اللہ کی نافرمانی کو. تو جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم بھی یہ دعا پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بالضرور یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اور اگر کبھی آپ سے اور مجھ سے گناہ ہو جائے تو ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں. یہ پہلی دعا تھی جو ایک انسان کو سکھائی گئی، اور یہ پہلی دعا ہی توبہ کی دعا ہے، استغفار کی دعا ہے، اور یہ عین انسانیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں توبہ کا خیال آ جائے. یہ عین شیطانیت ہے کہ انسان گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر کرے اور اس کو ذرا سی ناگواری بھی محسوس نہ ہو. تو اللہ مجھے اور آپ کو انسانیت کی ڈگر پر رکھے اور شیطانیت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر نہیں ان لوگوں کو اتارا تھا زمین کے اوپر، بلکہ آزمائش کے طور پر اتارا تھا، اس لیے کہ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن انسان اس طرح سے بنائیں گے اور ان کی آزمائش کی جائے گی، اور پھر ان کے لیے جنت اور دوزخ کی اس طرح سے ڈسٹنکشن ہوگی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فیہا تحیونا و فیہا تموتون و منہا تخرجون، وہیں تم کو جینا ہے، وہیں تم کو مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ انسان کو بھیجا گیا ہے زمین کے اوپر کس کام کے لیے؟ آزمائش کے لیے. جو کرسچنز کے اندر تھیوری آف اوریجنل سن ہے وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہے. انسان ازلی گناہگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر کے ان کو زمین پر بھیجا تھا امتحان کے طور پر. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اب آدم علیہ السلام کی اولاد سے بات کی جا رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیا میں اور آپ شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں. اللہ نے فرمایا، قد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، لباسن، لباس. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا تم پر لباس. کیوں نازل کیا؟ یواری سوآتکم وریشا، تو تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، ایک مقصد لباس کا، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے، دوسرا مقصد، تاکہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور زینت کا ذریعہ بنے. اللہ نے ان دو مقاصد کے لیے لباس اتارا. اور ہم نے تاریخ میں کیا پڑھا ہے کہ انسان جو ہیں وہ بغیر کپڑے کے، بغیر کپڑوں کے اس دنیا میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ تاریخ کی بات مانیں گے، سائنس کی تھیوری آف ایولوشن کی بات مانیں گے، یا یہاں اللہ کی بات مانیں گے؟ جس اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، جس اللہ نے آدم کو اتارا، اور بنی آدم کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا، تو لباس آدم کے ساتھ ہی اترا اس زمین کے اوپر. اب وہ کس طرح کا لباس تھا؟ واللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا، اور اس کا مقصد بتا دیا، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے. تو اللہ کے لیے میں اور آپ اپنے لباس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کریں. یہ جو سوآتکم وریشا کے الفاظ آتے ہیں، ریش کہتے ہیں جانوروں کے پروں کو جو خوبصورت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، مور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، آسٹریلین پیرٹ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، فیزنٹ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اور ان کے پروں کو دیکھیں. تو مقاصد لباس بتا دیے گئے کہ جسم کو ڈھانپے اور زینت کا سامان بنے. لہذا زینت کا استعمال کرنا، زینت کو اپنانا پسندیدہ ہے، لیکن کہاں کہاں؟ جہاں جہاں اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہے. عورت ضرور اچھا پہنے، عورت ضرور اچھا اوڑھے، عورت ضرور زینت کرے، لیکن ڈسپلے کا، کسی بھی طرح سے ڈیکوریشن پیس کا آبجیکٹ نہ بن جائے. اپنے رب کی بتائی ہوئی جگہوں پر اپنی زینت کا اظہار کرے اور باقی جگہوں پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زینت کو ڈھانپ لے. اسی طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں لباس کے بس یہ دو مقاصد بتائے گئے. لباس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ, کہ سب سے بہتر لباس میرا ہو. یہ سوچ کر لباس پہننا اس کا تو مطلب ہے کہ تکبر کا لمٹ کراس کر لیا آپ نے اور میں نے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی سوچ سے بچائے. اچھا پہننا, کیوں اچھا پہننا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ اور میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں حلال کے دائرے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کے اوپر اس کی نعمتوں کا اظہار پسندیدہ ہے, غرض اس میں تکبر نہ ہو اور اس میں ریا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا لباس پہنائے اور شکر کے ایلیمنٹ کے ساتھ پہنائے. اس ایلیمنٹ کے ساتھ پہنائے کہ میں وہ لباس پہن کر اللہ کی نافرمانی نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک سے ایک بہترین لباس عطا کیا ہے. اس لباس کو پہن کر میں اکڑ کر زمین پر نہ چلوں. اس لباس کو پہن کر میں رب کے نافرمانی کے قریب تک نہ جاؤں. وہ لباس التقوی ذلک خیر, اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. میں خود دیکھ لوں کہ میرا لباس کتنا اہم ہے جو میرے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے یا نہیں ڈھانپتا. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. اے بنی آدم, اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, یاد رکھنا کہ تمہارے والد سے شیطان کی دشمنی تھی. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے بندوں سے تب بھی بندوں کا لباس اتر جاتا ہے. تو جس کا لباس کم سے کم ہو جائے وہ یہ دیکھ لے اپنی زندگی میں کہ کہیں میری زندگی میں اللہ ناراض تو نہیں ہے, کہیں میں ایسے کاموں کو تو زندگی میں شامل نہیں کیے ہوئے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہے. تو لباس کا اترنا اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ مشرکین مکہ کے لیے آتا ہے کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنے کو بہت اعلیٰ نیکی سمجھا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم, قضو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو, کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکمت دے کہ ہم حلال کھائیں تاکہ ہم بے حیائی سے بچ سکیں. یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسراف سے بچو. دیکھیں, اسراف کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک سٹینڈرڈ زکات کی طرح دے دیا جائے کہ جس طرح 2.5% زکات تمہیں اپنے مال کی نکالنی ہے, اسی طرح مثال کے طور پہ 8% سے آگے بڑھو گے تو تمہارا اسراف ہو جائے گا. ہر انسان خود جانتا ہے کہ اس نے کیا اسراف کیا. جس چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے اور وہ پھر بھی اس کو خرید کر لاتا ہے اور اس سے گھر کو بھرتا ہے, وہ اسراف ہے. جس جگہ پر اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا وہاں خرچ کرنا اسراف ہے. ہر ایک کا اسراف کا سٹینڈرڈ الگ ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کا سٹینڈرڈ الگ الگ ہے. اگر کسی کا شوہر 2 لاکھ مہینے کے کماتا ہے اور اس کی بیوی 10,000 کا جوڑا بنا لیتی ہے اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق, تو یہ اسراف نہیں ہے. اگر کسی کا شوہر کماتا ہی 20,000 ہے اور اس کی بیوی 10,000 کا جوڑا بنا لیتی ہے تو یہ عین اسراف ہے. اسی طرح سے آپ کا شوہر جس طرح سے آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہے, کون سا شوہر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت نہ ہو؟ آپ اور میں باہر نکلتے ہوئے جو اپنی خوبصورتی کا سامان کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے اپنی خوبصورتی کا سامان نہ کریں جبکہ شوہر کی خواہش ہو، تو یہ اسراف ہے۔ آپ اللہ کی حدود کے باہر وہ پہن کر نکلیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اپنی زینت سے نامحرم مردوں کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، یہ اسراف ہے۔ آپ اور میں وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اسراف ہے۔ 8 میٹر کا کپڑا پہن کر بھی میرے جسم کے قابل شرم حصے نہ ڈھانپے جائیں، یہ اسراف ہے۔ اور یہ یا کم سے کم لباس پہن کر باہر نکل جایا جائے، یا ایسا چست لباس، ایسا ٹائٹ لباس پہن کر باہر نکلا جائے کہ جس میں آپ کی یا میری باڈی فگر بالکل پرومیننٹ ہو جائے، یہ اسراف ہے۔ کھانے پینے میں اسراف، آپ اور میں جانتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے کھانے کو ضائع بالکل نہیں کرنا۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً کھانے کے اوقات کم ہوتے ہیں، افطاری بچتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو باسی کر کے اپنے نوکروں کو دیں، کوشش کریں کہ اسی دن ان کے حوالے کر دیں جو بچ جائے، اگر آپ خود اگلے دن نہیں کھا سکتے۔ اگر کھا سکتی ہیں تو ضرور کھائیں، نہیں کھا سکتی تو اپنے نوکروں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بھی تازہ کھائیں اور تازہ کھا کے آپ کو دعائیں دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ موقع کی مناسبت کے ساتھ لباس پہنا جائے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسراف ہے۔ آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ بیگم میں نے ہٹ بک کرائی ہے سینڈ سویٹ پہ، وہ جو تمہارا 5 سال پرانا شادی کا جوڑا ہے وہ پہن کر چلنا۔ کتنے لوگ پہن کر جائیں گے؟ کوئی ایسا بہادر ہے یہاں پر؟ کوئی ایسا بہادر نہیں ہے۔ اور جب عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا اورا کور کیجئے، اپنے سطر کو ڈھانکیے، کم سے کم اس سے ابتدا تو کیجئے، تو عورتیں کیا کہتی ہیں؟ کیا کروں، میرے شوہر راضی نہیں ہوتے، میرے شوہر کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں چادر لپیٹوں یا ابایا پہنوں۔ جب آپ نے سینڈ سپٹ پر جاتے ہوئے اپنے شادی کے جوڑے پہننے سے انکار کر دیا شوہر کو، تو آپ اپنے اورا کو کور کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اپنے شوہر کو منع نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اللہ قیامت کے دن میری پکڑ کر لے گا۔ شوہر کہتے ہیں بیگم کوئی بات نہیں، میں تمہاری سفارش اللہ سے کر دوں گا۔ یاد رکھیں، آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کسی کی سفارش کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی، اللہ کسی کو اختیار نہ دے گا۔ تو اسراف کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، اور اسراف کے معاملے میں بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسراف کا تعلق پرائز ٹیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ بس اس چیز کو اگر میں اور آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ میں اور مجھ میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی گفتگو میں اسراف سے بچیں گے۔ بے تحاشا بولنا اور بولنا اور بے مقصد بولنا اسراف ہے۔ بے تحاشا ہنسنا اور ہنسنا اسراف ہے۔ فیس بک کے اوپر گھنٹوں بیٹھے رہنا، گھنٹوں، اسراف ہے وقت کا۔ ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے، اور آپ کا اور میرا کہاں پر اللہ تعالیٰ کریکشن پوائنٹ بنائیں گے؟ جب آپ اور میں قرآن سے جڑ جائیں گے۔ قرآن سے جڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اصلاح کریں۔ اور کس نے خدا کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یعنی یہ بھی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان گھٹیا پہنے، گھٹیا کھائے اور گھٹیا انداز میں زندگی گزارے، یا جس جگہ رہتا ہے وہاں رہے۔ بس صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کے اور میرے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ لباس کا لبادہ اوڑھ کر آپ اور میں تقویٰ کا اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں تو 10 سال سے کوئی جوڑا ہی نہیں بنایا، اور پیوند لگا جوڑا آپ پہنتی رہیں جبکہ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ عظیمت کا راستہ آج یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانے والے بنیں، تو اللہ نے جو آپ کو حلال نعمتیں دی ہیں اس کو اس کی راہ میں استعمال کریں۔ اللہ تاکہ ان میں برکت دے اور ان نعمتوں کو ذریعہ بنائے اور لوگوں کو دین میں لانے کا۔ اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو، کتنی اچھی بات ہے، کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ ہم کیک نہیں کھائیں گے اس لیے کہ کرسچنز نے اس کو بنانا شروع کیا تھا؟ ہم کیک نہیں کھائیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے آج، مثال شاید کوئی کہتا ہو کہ ہم کیک نہیں کھائیں گے اس لیے کہ کرسچنز کی پیداوار ہے، کرسچنز نے اس کو ایجاد کیا تھا، تو یہ اللہ کی پاک کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا ہے۔ کیک کھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی موقع کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل کرے، جس وقت دل کرے، اللہ کی حلال نعمتوں کا استعمال کریں حلال کمائی کے ساتھ۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی اس باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، یعنی خود سے کہنا کہ اللہ نے تو اس کو فرض کیا ہے، خود سے کہنا قرآن میں تو یہ آتا ہے، خود سے کہنا میرا نہیں خیال اللہ کا یہ معاملہ اس طرح سے ہے، میرا نہیں خیال اللہ کا یہ حکم اس طرح امپلیمنٹ ہوگا، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ انسان کو یہی چیز مینٹلی پرسکون کرتی ہے جب انسان اللہ کی راہ پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ پر زندگی گزارنے سے ہی میرے اور آپ کے رنج اور غم اور سٹریس اور ڈپریشن دور ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے، ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارا کرتے تھے، وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ سے اس وقت معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا بلینک چیک اس زندگی کی مہلت کے اندر آپ کے اور میرے پاس ہے۔ یہاں پر امت اخت کا لفظ آیا، اخت کہتے ہیں بہن کو، یعنی ایک نسل دوسری نسل سے ناراض ہوگی، ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ تمہاری وجہ سے ہم نے مثال کے طور پر غیر اسلامی رسومات شروع کی تھی، تمہاری وجہ سے ہم بدعت میں انوالو ہوئے تھے، لہٰذا آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہ کریں، بلکہ ہر فالو کرنے والا یہ دیکھ لے کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہے کیا وہ حق پر ہے، کیا وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر ہے، تاکہ قیامت کے دن آپ کو اور مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہہ دے گا کہ اب تمہارے کنفیشن کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ و جنوں انس جا چکے ہیں، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ آج جن خاندان والوں کی باتیں مان کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ان کو بھی دین پر لا کر اور خود بھی اپنی اصلاح کر کے، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دورہ عذاب دے۔ یہاں پر تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، قیامت میں کیا کہا جائے گا کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو بات آئی اللہ تعالیٰ نے کی کہ دنیا میں خوف اور رنج ختم ہو سکتا ہے اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے، آپ دیکھیں آج نعمتوں میں گھرے ہونے کے باوجود کیا انسانیت پرسکون ہے، ہر ایک کے پاس نعمتیں ہیں، ہر ایک کو کھانا مل رہا ہے، اور کم سے کم آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ پر اور مجھ پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، ہم نام لیں اور وہ نعمت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم وہ مائیں ہیں کہ ہم سوچتی رہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو تحفہ دیں تو کیا تحفہ دیں، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن آج انسانیت رو رہی ہے، آج انسانیت خوش نہیں ہے، آج نائکی کا جوڑا نائکی کی شرٹ پہن کے اور نائکی کا جوتا پہن کے بھی انسانیت رو رہی ہے، بہترین سے بہترین پہن کر بھی راتوں میں نیند نہیں آتی، سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے ایسا؟ بہترین گھروں میں رہتے ہیں، دو دو ہزار تین تین ہزار گز کے گھروں میں رہتے ہیں اور پھر بھی گھروں میں سکون نہیں، جھگڑے ہیں، انریزالوڈ ایشوز ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر دے وہ اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا ہے جو میری فرما برداری کرے گا اس کے لیے خوف اور رنج نہیں ہے. جب ہم اپنے ہی جیسے معمولی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کی روٹین سیٹ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اور میں اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. وہی بیٹا بیٹی جن کو معاشرے میں اونچا مقام دلانے کے لیے بہترین ایجوکیشن سسٹم میں ڈالتے ہیں ان کو اللہ کا بندہ اور بندی بنانے کی بھی تھوڑی سی کوشش کریں, اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر نہ کہیں اللہ یہ میری ماں تھی, اس کو جہنم میں ڈال دے, اس نے کبھی مجھے آپ کے بارے میں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں دی, اس نے کبھی مجھ پر ویسے سختی نہیں کی دین پر عمل کرنے کے لیے جیسے یہ مجھے سکول کالج یونیورسٹی میں جانے کے لیے زبردستی کرتی تھی. ایک معمولی سے اپنے بچے کو ٹوتھ برش کرانے کے لیے مائیں کتنے جتن کرتی ہیں, سونے نہیں دیتی بچے کو چاہے وہ نیند میں ہو آدھا یا سو جائے تو اٹھا کے اس کو ٹوتھ برش کراتی ہیں, اس لیے کہ اس کے دانت بہت عزیز ہیں. تو قیامت کے دن صرف دانت اس کو نظر آئیں گے؟ اس کی جان عزیز نہیں ہے؟ اس کے نرم سا جسم آپ کو اور مجھے عزیز نہیں ہے؟ وہی جسم جو میرے اور آپ کے جسم کا حصہ ہے کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے؟ اور یاد رکھیں میں اور آپ وہاں پورے شعور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, اسی پرسنالٹی کے ساتھ, اسی کریکٹرسٹکس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ آج آپ اور میں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. دکھ جہنم والوں کو تو سب سے زیادہ ہوگا, اپنے رشتہ داروں کے جلنے کا دکھ, خود جہنم کی آگ میں جانے کا دکھ, جہنم کی سزا برداشت کرنے کا دکھ, اس بات کا دکھ, اس بات کی ندامت کا دکھ کہ زندگی میں اللہ کی فرما برداری کے کام نہیں کیے. تو اس سے پہلے کہ ہمارا زندگی کی مہلت کا معاملہ ختم ہو جائے اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑ دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ بلینک چیک نسل در نسل چلتا رہے. آج ان کو کلمہ سکھایا ہے تو اس کلمے کے تقاضے بھی سکھا کر جائیں تاکہ قبر کے اندر بھی ان کے نیک اعمال کی روشنی اور ٹھنڈی ہوا میرے اور آپ تک پہنچتی رہے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے, ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. یہ وہی بات جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بدکار کی جب کسی گناہ گار کی جب روح قبض کی جاتی ہے اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, حدیث میں یہ مفہوم آتا ہے, ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا یعنی میٹرس آگ کا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا کمفرٹر بھی آگ کا ہوگا. تو کس کو نیند آئے گی جب بستر بھی آپ کا اور میرا آگ کا, اللہ نہ کرے اللہم لا تجعلنا منہم, اور اوڑھنے کا کمفرٹر یا رضائی یا لحاف بھی آگ کی. اس سے پہلے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اتنے غافل ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے سرحانے آ کر کھڑا ہو جائے, اپنا عمل درست کر لیں. جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, اسی کے اندر جنت کمائیں, اسی کے اندر رب کو راضی کریں, اسی کے اندر رہتے ہوئے رب کی نافرمانی سے بچیں. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں, اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ٹھہراتے ہیں یعنی لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ دیکھتا ہے کہ کون کتنی محنت کر سکتا ہے, اللہ جانتا ہے کون کن انہیرنٹ کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اللہ جانتا ہے کس کو ایسا ماحول ملا ہے کہ اس کی صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں, لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دیں. کوشش تو کریں, اللہ آپ کی اور میری کوشش دیکھے گا. اللہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے, اللہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کوشش کریں. اللہ کہتا ہے فل یس تجیبو لی, ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو میرے راستے پر چلنے کی. اس ٹرائی میں ہی اللہ کو بہت پیار آئے گا اور اللہ ہمیں موقع بھی دے گا, اپرچونٹیز بھی دے گا, اور اللہ میرے اور آپ کے لیے دین پر چلنا بھی آسان کر دے گا. اور وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی اس کو بیان کیا گیا اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ دنیا میں دو انسان ہیں، دونوں نیک ہیں، دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ان سے کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی، دل میں کوئی گرج نہیں ہوتا ہے، دل میں کینہ نہیں ہوتا، بس ان سے کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو دونوں جنتی ہوں گے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے. ہو سکتا ہے آج کوئی ہستی مجھے اور آپ کو پسند نہ ہو، اور کوئی وجہ پسند ہونے کی ہو سکتی ہے، بس نہیں پسند، لیکن آپ اللہ کی خاطر ان کے ساتھ رشتہ نبھاتی ہیں. اور ہم سب خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہم سب کے خاندانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہماری کیمسٹری نہیں ملتی. اگر ہم سب بیٹھ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو سوچیں تو ہمارے اندر بہت آت ہے ایسے رشتہ داروں کی جن سے ہمارا مزاج نہیں ملتا. تو توبو، خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ انہیں رشتہ داروں کے ذریعے جنت کمائیں، ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو ان کا چہرہ دیکھ کے ہی کوئی بات یاد آتی ہے اور غصہ آتا ہو. اب امیجن کریں کہ جنت میں آپ پہنچی اور آپ کی وہی رشتہ دار جنت میں بیٹھی مزے سے انگور کھا رہی ہیں، آپ کی تو جنت کا مزہ کر کرا، آپ کہیں گی لو جی یہاں بھی آ گئی جنت کا مزہ کر کرا کرنا. ایسا نہیں ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ دلوں سے یہ کیفیت نکال کے اور دلوں کی کدورت کو صاف کر کے وہاں پہ لوگوں کو بھیجیں گے. ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وقالوا الحمدللہ، یہ وہ لوگ ہی ہوں گے جو الحمدللہ بولیں گے جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی اس الحمدللہ کے فریز کے اوپر. اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا ہوگا، ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا، ہر تعریف کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا. کوئی ان کی تعریف کرے تو اس پر بھی الحمدللہ، کوئی ان کو نعمت ملے اس پر بھی الحمدللہ، غم پہنچے اس پر بھی الحمدللہ. اس لیے کہ صبر ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان شکر گزار نہ ہو. تو جنت میں بھی ان کا کلمہ الحمدللہ ہوگا. وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود یہ راہ راست نہ پا سکتے تھے. اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. یہ ایسے لوگ جو کہ سیلف ماڈیسٹ نہ تھے، خود کریڈٹ لینے کی ان کو عادت نہیں تھی. اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. کرتے رہے تھے، یہاں پر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ گیا. کن تم تعملون عربی زبان کا، جس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. ایک کام تو جو تم کرتے رہے، ایک دفعہ نہیں کیا، کرتے رہے، روٹین کے طور پر اللہ کی فرما برداری کی، روٹین کے طور پر شکر گزار بنے رہے، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا. تو اللہ کے اس انعام کو آپ اور میں پانے کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ ونود ان تلکم الجنتو کے الفاظ میرے کانوں کو سننے کو ملیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے جنتیوں میں داخل فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اب آگے دیکھیں، آج دنیا میں ہم اسکائپ پہ کانفرنس کال کرتے ہیں یا اوہو پہ کانفرنس کال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، کانفرنس کال جنت میں بھی ہوگی. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ کس طرح سے یہ کنیکشن ہوگا، کیسے یہ کانفرنس کال ارینج کی جائے گی؟ واللہ عالم. وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یعنی قرآن کی طرف جن لوگوں کو توجہ دلائی گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا سخت دین ہے، دین سے محروم رکھا، پھر وہ جنت والوں سے بات کر رہے ہوں گے اور ہوں گے دوزخ والے. آج مجھے اور آپ کو اگر حقیقتاً جنت والا بننے کی خواہش رکھنی ہے تو قرآن سے جڑنا ہے. پہلی چیز جو ہو سکتی ہے فوراً میرا اور آپ کا عمل اس زندگی کے اندر، قرآن سے جڑ جائیں. کسی کورس کو جا کے جوائن کر لیں، کسی کلاس کو جوائن کر لیں، وہاں جہاں آپ کو حق سنایا جائے، وہاں جہاں آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی بات کی جائے، وہاں جہاں سے آپ کو رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمت ملے، ضرور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھائیں. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ آراف، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے آتا ہے کون سے لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند دیوار پر ہوں گے، ان لوگوں کے لیے آتا ہے جن کی نیکیاں اور ان کی خطائیں، ان کے گناہ برابر برابر ہوں گے، ایبسلیوٹ برابر، جن کا پلڑا بالکل لیولڈ ہوگا، رائٹ اور لیفٹ پلڑا بالکل بیلنسڈ ہوگا، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کی نیکی بدی برابر ہوگی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ ایک مفسر نے اس کو یوں ڈسکرائب کیا کہ جیسے مثال کے طور پر ایسے لوگوں کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے ایک کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک شخص قتال فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے، دل کے ارادے سے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، اور اللہ اس کو شہادت نصیب کر دیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکلا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے معاملے کو پینڈنگ پر رکھا جائے گا۔ بظاہر شہید ہے، بظاہر قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکلا، ان کی اجازت کے بغیر نکلا، یا انہوں نے منع کیا اور پھر نکل گیا، ایکس وائی زیڈ کوئی اور ریزن، جو بھی وجہ بنی، اللہ اس بندے کے معاملے کو پینڈنگ پر رکھے گا۔ وہ ہوگا جو آراف کی بلندیوں پر ہوگا۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ دنیا میں تو ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی خوف آتا ہے۔ آپ اللہ کی راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ آپ باہر ڈنر کرنے چلی جاتی ہیں، اور جب آپ کھانا کھا کے باہر نکلتی ہیں اور آپ کو فقیروں کی ایک فوج نظر آتی ہے، تو اس وقت احساس دل میں ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ہم اتنے ہزار کا کھانا کھا کے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کے یہ بندے بھوکے ہیں۔ یقیناً ان کو انسان دے سکتا ہے، لیکن ان کو اس ہوٹل میں جا کے کھانا تو نہیں کھلا سکتا نا۔ تو دل میں احساس آتا ہے، اس جنت میں نعمتوں کے ساتھ خوف، اس دنیا میں نعمتوں کے ساتھ خوف ہے، آخرت میں جب مجھے اور آپ کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، وہاں کسی قسم کا خوف اور رنج نہ ہوگا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، اب ان کی بے چینی دیکھیں دوزخ والوں کی، کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ جہنم والوں کی بے چینی بتائی گئی، اگر دنیا میں یہ محتاج کو کھلاتے تو آج اتنا محتاج نہ ہوتے، لیکن انہوں نے مال جمع کر کر کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، لوگوں کو دھتکار دیا، مانگنے والے کو، سائل کو دھتکار دیا، تو اللہ نے بھی ان کو اس پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ بڑے بڑے متکبر ہوں گے جہنم میں، فرعون، قارون، ہارون، سب کے سب یہ ہوں گے جو فرعون کے زمانے میں غلطیاں کیا کرتے تھے جہنم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ ان کو بھلا دے گا۔ آج انسانوں نے اللہ کو کیسے بھلایا ہے؟ اللہ کو اگنور کر کے۔ وہ انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کو اگنور کر دے، اس نے اللہ کو بھلا دیا، اور جو اللہ کو اس زندگی میں بھلا دے، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ہم بھی اس کو اسی طرح بھلا دیں گے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو ہم کبھی اللہ کو اگنور نہ کریں۔ کیا آج ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو اگنور نہیں کیا ہوا؟ اگر کیا ہوا ہے تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور غفلت سے جاگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارے عقائد میں پرابلم ہے، آج ہماری رسومات اسلام کے مطابق نہیں، آج ہمارے معاملات اسلام کے مطابق نہیں، آج ہمارا رشتہ داری نبھانا اسلام کے مطابق نہیں۔ ہم رسول اللہ کی حدیثوں کو جانتے ہی نہیں، تو کیسے نبھائیں گے ان کے مطابق زندگی کے اندر معاملات؟ تو ان کو جانیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا، یعنی جنہوں نے اس کو بیک برنر پر رکھ دیا تھا، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا اس دن کیا کریں گے؟ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اب کوئی فائدہ ہوگا؟ اب تو انجام سامنے آ گیا، الٹیمیٹ پوزیشن پر پہنچ گئے، اب تو پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ کیا جھوٹ گڑے تھے انہوں نے؟ فلاں کام اتنی دفعہ کر لو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، فلاں چیز کو اتنی دفعہ پڑھ لو تمہیں یہ مل جائے گا، فلاں چیز کو اپنے گھر میں یوں لٹکا لو تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ کس نے بتایا یہ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ حروف مقطعات سب صورتوں کے نکال کے ایک فریم میں لگا کے اپنی دکان یا اپنی بزنس پلیس پر لگا لو تو تمہارے کاروبار چمکیں گے اور نوکری میں برکت ہوگی؟ کیا رسول اللہ نے بتایا ہے؟ رسول اللہ نے یہ بات نہیں بتائی، یہ جھوٹ گڑنا ہو گیا۔ دونوں نے شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی الگ شریعت بنا لی، اور جو اپنی خواہشات کی الگ شریعت بنائے گا قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے عمل درست کرنے کی ارجنسی ہونی چاہیے، امپورٹنٹ تو ہے ارجنٹ بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آپ کے لیے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کہیں کہ مجھے نہیں جانا، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ دورہ قرآن اٹینڈ کریں، تو دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کے لیے ارجنسی چاہیے کہ نہیں چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ یا آپ کہیں کہ رمضان کا مہینہ سو جاتی ہوں اور میں ستمبر کے مہینے میں دورہ قرآن میں جاؤں گی؟ آپ نے اہم تو سمجھا اس چیز کو، آپ کہیں ہاں مجھے معلوم ہے بہت اہم چیز ہے لیکن میں رمضان کے مہینے میں ذرا نہیں جا رہی، میں تھوڑا ڈیلے کروں گی۔ تو قرآن کے پڑھنے میں ارجنسی کیجیے، یقیناً یہ امپورٹنٹ کام بھی ہے اور ارجنٹ کام بھی ہے۔ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر، وہ بہت بابرکت ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی جو ہم نے بات کل دعا کے معاملے میں کی تھی، اس کو ذہن میں لے آئیے کہ دعا کو مانگنا سیکھیں، اور مانگنا سیکھنا ہے تو اپنی اولاد سے سیکھیں، اپنے بچوں سے سیکھیں، دوسروں کے بچوں سے سیکھیں، یا فقیروں سے سیکھیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں تاکہ اللہ کے کلام کی بھی ویلیو آئے، اللہ کی نعمتوں کی بھی ویلیو آئے، اور جب اللہ دے تو ہم اس کو شکر کے ساتھ، اپریسیشن کے ساتھ لے سکیں۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ۔ یہ چاروں دعا کی کوالٹیز آ گئیں۔ ایک ہے آیت نمبر 55 میں دو آ رہی ہیں، ادعوا ربکم تضرعاً وخفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، دو کوالٹیز تو یہ آ گئیں۔ اور 56 آیت میں دو کوالٹیز اور آئیں، وَدْعُوهُ خَوْفًا، خوف کے ساتھ، وَتَمَعًا، اور تما کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ یہ دعا کی چار خصوصیات ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر یہ چار خصوصیات شامل رکھیے۔ اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ دعا کے آداب آپ کو اور مجھے سکھا دیے گئے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور پھر وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے دل کی زمینوں کو قرآن کی بارش سے سیراب کرا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے دماغ میں لگی ہوئی ہارڈ ڈسک کو کرپٹ نہ ہونے دیں۔ جس طرح اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے کرپٹ ہونے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا، اسی طرح اگر ہمارے دماغوں میں لگی ہوئی ہارڈ ڈسک ضائع ہو گئی تو ہماری اللہ کی معرفت کا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ اللہ کی معرفت کھو گئی، اگر دنیا نے مجھے اور آپ کو اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ بھی مجھے اور آپ کو بھلا دے گا, اور جس کو اللہ بھلا دے اس کو پھر ہدایت کی اپرچونٹیز نہیں ملتی. اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کتنی اپنائیت سے بات کی, میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہے, جو اللہ نے حکم دیا اس کو آگے کنوے کر دیا. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ قوم کی سرداروں نے جواب دیا. قوم کی ایلیٹ جو تھی وہ بول اٹھی, جو پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بول اٹھے, جن کو اللہ نے کم رسک دیا تھا, جن کو اللہ نے امیروں کے انڈر رکھا تھا, ان کی رعیت میں رکھا تھا, انہوں نے نہیں کہا, غربا نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ امیر لوگوں نے, قوم کے سرداروں نے کہا. کیا کہا؟ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. نعوذ باللہ, رسالت ان کو گمراہی نظر آ رہی. آج دین پر چلنے والے جو بہت زیادہ ڈگری یافتہ ہوتے ہیں, ان کو جب دیکھتے ہیں ڈگری یافتہ لوگ جب دین پر چلنے والوں کو, تو ان کے بھی لیے یہی فیلنگز آتی ہیں کہ ہم تو ان کو بالکل گمراہ پاتے ہیں, احمق. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو کچھ اور کرنا نہیں آتا وہ دین کو لے کر بیٹھ جاتا ہے, جو کچھ اور نہیں کرا سکتا وہ دین کو سمجھانے بیٹھ جاتا ہے. یہ اپروچ آپ کے اور میرے ارد گرد ہے. اگر آپ کے اور میرے ارد گرد یہ اپروچ ہے تو ہمیں ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. اپنے سے کاٹ کر الگ نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. نوح علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے اور میرے لیے کئی سبق ہیں. 950 سال 950 ایئرز تک تبلیغ کرتے رہے, 950 سال صبر کے ساتھ. روایات میں آتا ہے ایک نسل دوسری نسل کو وصیت کر کے جاتی تھی کہ اس شخص نوح کی بات مت سننا. قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ نوح علیہ السلام کو آتا دیکھا کرتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے, اپنے سروں پر چادریں ڈال دیا کرتے تھے. اور نوح علیہ السلام کی آپ ہمت دیکھیں اور ان کا صبر دیکھیں, 950 سال ایک ہی قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے. روایات میں آتا ہے کہ شاید تقریباً صرف 80 لوگ 950 سال میں ایمان لائے. 80. آپ اور میں ایک دفعہ سناتے ہیں, دوسری دفعہ بات بتاتے ہیں, تیسری دفعہ اگر کوئی مجھے دوبارہ نظر چڑھا کے دیکھے, تیوری چڑھا کے دیکھے, تو ہم کہتے ہیں میں ان سے کبھی دین کی بات نہیں کروں گی, ضرورت ہی نہیں مجھے بتانے کی, میں نے تو حق ادا کر دیا 3 دفعہ پہنچا کے. آپ کی اور میری ہمت جواب دے جاتی ہے, اس لیے کہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں. ابھی اگر یہاں کھڑا ہو کے کوئی مجھے کہے کہ عائشہ آپ بہت بولتے ہیں, تو میں تھوڑی دیر کے لیے اٹک ہی جاؤں گی نا. ابھی جتنے کانفیڈینس سے آپ سے بات کر رہی ہوں, اگر کسی میں آپ میں سے کسی نے یہ بول دیا تو ظاہر ہے میرا کانفیڈینس شیٹر ہو جائے گا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہترین علم دیا ہوتا تھا, اس کے باوجود ان کو تکلیف ہوتی تھی, اس کے باوجود ان کو رنج ہوتا تھا, اور قوم کے سرداروں نے ان کو سخت رنج دیے. اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس قوم کا سردار بنایا ہے, آپ کہیں آپ میں تو قوم کے سردار نہیں ہیں, ہم تو پرائم منسٹر نہیں ہیں, بیوروکریٹس نہیں ہیں, منسٹر نہیں ہیں, پرائم منسٹر نہیں ہیں, لیکن سردارانے قوم میں آتے ہیں, ایلیٹ کلاس ہیں اس ملک کی. جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو اور مجھے دی ہیں, کتنے پرسنٹ پاکستانیوں کو دی ہیں سوچیں. اللہ ان نعمتوں کا سوال کرے گا, اور آپ اور میں اپنے عمل سے دین کو ریجیکٹ اور اگنور نہ کریں. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا, بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. افینڈیڈ نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو اپنی انا پیاری نہیں تھی, آرام سے بات بتا رہے ہیں. تمہارا خیر خواہ ہوں. آپ کو کوئی باتیں سنائے اور آپ کہیں کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ کہہ رہے ہو, پہلے تو باتیں سنا دیں. یہ نبی ہے نا, ہمت دیکھیں. آپ کی اور میرے لیے اسوہ ہے ان پر عمل کرنے کا. کہہ رہے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ جو میچور ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, سامنے والے کے اخلاق کے مطابق اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا, اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ اور میں رسول اللہ کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ سے اور مجھ سے میچورٹی کا ہی مظاہرہ ہو, ٹھہراؤ کا مظاہرہ ہو. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری ایک قوم کے آدمی کے ذریعے ہی تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تمہیں غلط رویے سے اور تم غلط رویے سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. کیا نوح علیہ السلام کی جو قوم تباہ ہوئی وہ بلائنڈ تھی؟ کیسے اندھے تھے وہ؟ ان کے دلوں میں بصیرت نہیں تھی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہ پہچانا, قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر, کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک نہ پہنچ سکے. ہو سکتا ہے آج دنیا میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہو, لیکن دین کا منکر, دین کا انکار کرنے والا, اللہ کا نافرمان, آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. آج وہ اندھا ہے اللہ کی نظر میں. چاہے آپ کی اور میری آئی سائٹ 6x6 کی ہو, اگر اللہ کے نافرمان ہے اور ان آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کرتے, ان آنکھوں کو وہ دکھاتے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے, تو آپ اور میں اللہ کی نظر میں اندھے ہیں. اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. اور رات کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے, پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا, ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. جیسے ہمارے ہاں بہت آرام سے ہر معاملے میں ملہ بیشنگ ہوتی ہے. یہ ملہ, انہوں نے کبھی آج تک اپنا حق ادا نہیں کیا. یہ ملہ, کبھی انہوں نے بات ہی تمیز سے نہیں بتائی. یہ ملہ, ان کو سوائے مسجد سنبھالنے کے اور آتا کیا ہے, اور باتیں کرتے ہیں سیاست کی اور باتیں کرتے ہیں اکنامکس کی. یہ ملہ بیشنگ ہمارے ہاں بھی عام ہے, بالکل اسی انداز میں بات کر رہے ہیں. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا, ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا, اے برادران قوم, میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں, بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, اور تمہارا ایسا خواہ خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکے. اتنی محبت اور سنسیریٹی کے ساتھ پیغام پہنچا رہے ہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تندومند پیدا کیا. پھر بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, صرف ایک اللہ کو پکاریں؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے اگر ہم یہ کام بھی کرتے ہیں؟ ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو کسی غیر اسلامی رسم کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اور اپنے لیے فرض سمجھ کے شرک نہیں کر رہے. آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلتے رہیں؟ آخر ان کے بعد بھی جو بزرگ اور اسلاف آئے ہیں, انہوں نے بھی تو اپنی زندگیاں لگائی ہیں, حالانکہ آپ کے اور میرے لیے اسوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے. ہم اس کے بعد کے لوگوں میں ہی اٹک کے رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جا ہی نہیں پاتے کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ تک پہنچ سکے. اس سے پہلے ہی ہم لوگوں میں اٹک جاتے ہیں. اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, لگتا ہے یہ آج آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں. اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا, تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا, کیا تم اس سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو. بالکل بے خوف ہونے والی قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت مانگنے کی طلب نہیں رہتی. اس لیے نبی نے کہا کہ اب تم انتظار کرو عذاب کا, اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. ڈائنوسورس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایکسٹنکٹ کر دیا, ختم ہو کے رہ گئی وہ قوم. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدان میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. گھروں کا ذکر آ گیا. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ کرو. ان کے گھروں کی سجاوٹ نے ان کو آخرت میں آگے بڑھنے سے روک دیا, اپنے گھروں میں مگن ہو کر رہ گئے. آج آپ اور میں بھی اپنے گھروں کو معبود نہ بنا لیں, اپنے گھروں کی محبت میں اتنا مگن نہ ہو کہ گھروں سے نکلنے کا آپ کو اور مجھے موقع نہ ملے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں صرف انوالو کر کے نہ رکھے, دنیا بھی چلائیں اور اس دین کو بھی اپنے لیے راہ عمل بنائیں تاکہ ہمیں دنیا نبھانے کا سلیقہ اللہ سکھا سکے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا, کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ ہدایت ڈگری یا آئی کیو یا گھر کا سائز نہیں دیکھتی، ہدایت دیکھتی ہے کہ انسان کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ ہدایت ایز نہیں دیکھتی کہ کتنے ایز آئے او لیولز میں، کتنے ایز آئے اے لیولز میں۔ ہدایت اس لیے نہیں ملتی کہ کسی کے بہت زیادہ ایز آئے ہیں تو اس کو پرفیکٹ ہدایت ملے گی۔ ہدایت تو ملتی ہے دل کی تڑپ سے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا ملے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا، لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ فأخذتهم الرجفة، آخر کار ایک ہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، گھروں کی محبت میں پڑے رہ گئے۔ ان کی موت انہی گھروں میں آئی جس گھر کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ یاد رکھیں، موت تو آئی جائے گی، چاہے ہم قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں یا نہ نکالیں، چاہے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے زندگی میں گھروں سے نکلیں یا نہ نکلیں، موت تو آ ہی جائے گی۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے؟ تم کو تو مثال کے طور پر آج کی زبان میں درسیز اچھے ہی نہیں لگتے، تمہیں تو ملا اچھے ہی نہیں لگتے، دین بتانے والے تمہیں پسند ہی نہیں آتے، تو کس طرح سے تم دین بتانے والوں کے قریب جب نہیں جاؤ گے تو اللہ کی بات کو سمجھو گے اور سنو گے؟ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام پوسٹ ابراہیمک عراق کے اندر آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ ان کی قوم کے اندر بھی بے حیائی عام ہو گئی تھی، سیکشل پرورژن آ گیا تھا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتاتون الرجال شہوہ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ ہومو سیکشوالٹی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج باہر جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ ہومو سیکشوالٹی جرم ہے تو آپ دیکھیں پھر لوگ کیسے آپ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کتنے قوانین بنا دیے گئے اور ملکوں کے اندر ہومو سیکشوالٹی کو لیگل کر دیا گیا۔ تو جب لوگ گناہ کے اوپر، بے حیائی کے اوپر، کبیرہ گناہوں کے اوپر، جن کاموں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کے لیے پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، تو ہم حق کے لیے، ہم بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، حق کو پروموٹ کرنے کے لیے پریشر گروپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ پریشر گروپ بن سکتا ہے، صرف آپ کی اور میرے دل کی تمنا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے عمل کے تھریش ہولڈ تک جائیں اور بہترین عمل کر کے دکھائیں اس دین کے لیے، بہترین رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیں۔ اور کب کریں گے؟ کیوں ڈیلے ہے؟ 60 سال کے بعد کس کی گارنٹی ہے کہ اس کو ضرور زندگی ملے گی اور اس کو ضرور اس وقت تک ہدایت مل جائے گی اور وہ اللہ کی سنتوں کو اس وقت زندہ کرے گا؟ آج وقت ہے، جس نے سن لیا وہ عمل پر دوڑ پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے۔ کیوں نکالو؟ کیا کہتے تھے؟ انہم اناسین یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں، سیلف اپوائنٹیڈ کیپرز آف موریلٹی، آج کی زبان میں جو بولا جاتا ہے، آج جو برائیوں سے روکتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے۔ جو آپ کو برا کرتے ہوئے دیکھے اور آپ کا ساتھ دے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ، جو آپ کی برائی سے آپ کو روکے وہ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی کہلائے۔ یہ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی ہونا نہیں ہے، یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے، یہ عین خیر خواہی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب آپ کسی کو برائی میں دیکھیں تو اس کو اس برائی سے روکیں، چاہے لوگ آپ کو یہ کہیں، بڑی رائچیس بنتی ہیں، بڑی پاک باز بنتی ہیں، بولنے دیں لوگوں کو۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بچا لیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، آج بھی سڈوم اور عمورہ کی بستیاں ان کے عذاب کی کھلی زبان بنی ہوئی ہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں اکنامک ڈس آرڈر آ گیا تھا. اللہ کی نعمتیں تو ان پر تھیں, کاروبار ان کے تھے, لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے کاروبار کو اپنا کریڈٹ سمجھنے لگ گئے تھے. سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مال ہے تو ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں. ان کو بتایا گیا کہ یہ مال کی اونرشپ بھی اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے, اس کے معاملات بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی نبھائے جانے چاہیے. مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی آتا ہے جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھے, اور کہا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ انہی کے نام پر اس جگہ کا نام مدین پڑا, اور یہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ سیلف میڈ ایڈیشن دین میں کر لیے تھے. اللہ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جان لیں, اللہ مسجد میں بھی ہے, اللہ گھر میں بھی ہے, اللہ مارکیٹ پلیس میں بھی ہے, اللہ بزنس میں بھی ہے. تو رسول کے ذریعے, حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے اس مدین کی قوم کو بزنس ایتھکس سکھائے گئے, اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ, لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو, اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے کہیں تم درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے, پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا, اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. جب انبیاء اللہ کا پیغام لاتے ہیں تو معاشرہ دو کیٹیگریز میں, دو طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے, ایک وہ جو مانے, ایک وہ جو جھٹلائیں. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا, تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو. فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین. صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ابھی انہی کی قوم کا آگے ذکر چل رہا ہے, پارا نمبر 9. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب. اس کی قوم کے سرداروں نے, پھر آئی قوم کے سرداروں کی بات, ایلیٹس کی بات, پیسے والوں کی بات, مترفین کی بات, کھاتے پیتے لوگوں کی بات, جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے, اس سے کہا, اے شعیب, ہم تجھے اور تیرے لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. تم ہماری محفل میں آ کے نہ بیٹھا کرو, مثال کے طور پہ ہمیں تمہاری محفل پسند نہیں ہے, یا اپنی محفل کو ایسا بنا لینا گناہوں کی اماج گاہ کہ نیک بندہ خود اس میں بیٹھتے ہوئے انکمفرٹیبل محسوس کرے, ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا, خواہ ہم راضی نہ ہوں, ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات, جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں, اللہ یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کا کریڈٹ, اپنی ہدایت کا کریڈٹ اللہ کو دے دیتے ہیں. اللہ این یشاء اللہ ربنا, بندگی کا اظہار ہے یہ بہترین. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے ہمارے رب, اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے عمل پر ڈٹ جائیں, سٹیڈ فاسٹ رہیں, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اور واپسی کا نہ سوچیں. اس کی قوم کے سرداروں نے, جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے, کہا, اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے, یعنی تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ سچا اور ایماندار بزنس مین یعنی سوداگر قیامت میں صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا. تو ہم میں سے جن جن کے شوہر کاروبار کرتے ہیں, ہم پوری کوشش کریں کہ وہ حلال کمائیں. جب میری اور آپ کی خواہشات کی لسٹ کم ہوں گی اور وہ اللہ کے بندے بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کر دے گا, ایسے ماحول گھروں میں لے کر آئیں کہ آپ کے شوہر بھی قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھیں, اور آپ بھی اور آپ کے بچے بھی. جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اصلاح کا پہلو انشاءاللہ سامنے سے سامنے آتا جاتا ہے. مگر ہوا یہ کہ ایک تہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا, اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے, اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم, میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے, تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا, اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. آپ کے اور میرے دین کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ٹریڈ, فائنانس, بزنس, سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے. آج یقیناً لوگوں کو یہ سن کر حیرت ضرور ہوتی ہے, کہ ٹریڈ کیسے ہو سکتی ہے، فائنانس کیسے ہو سکتا ہے، اگر دین نافذ ہو گیا تو ہماری ترقی کیسے ہو سکتی ہے، ہماری اکنامک ٹریڈز پر تو اثر پڑ جائے گا. حالانکہ اسلام تو تجارت کو پسند کرتا ہے، نوکری کے مقابلے میں تجارت پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تجارت میں برکت ہے اور تجارت کی عین اجازت ہے. تجارت کو عبادت کہا گیا، سود کو اس کے مقابلے میں حرام قرار دے دیا گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ جب کسی قوم میں رسول آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر چھوٹی بڑی آزمائشیں ڈالا کرتے تھے تاکہ وہ قوم سدھر جائے، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے، اور آزمائشیں کئی طرح سے آتی ہیں. کبھی آزمائشیں جنگوں کی صورت میں آئیں، کبھی فائنینشیل پرابلمز آئے، کبھی گریٹ ڈپریشن ہوا، مختلف کبھی بیماریاں آئیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو خوشحالی کی شکل میں دیا. وجہ ایک ہی تھی ان سب آزمائشوں کی، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر لیں اپنی نعمتوں میں بھی اور اپنی پریشانیوں میں بھی. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اصلاح پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے قہر کی علامت، جیسے خوشحالی بڑھے ویسے ویسے انسان میں تکبر بڑھے، حرص بڑھے اور اللہ کی طرف سے اگنورنس بڑھتی جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے. انہوں نے کیا کہا کہ ان کے اوپر بھی جب خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں کے اوپر بھی ایسے ہی دن آتے رہے. آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا انہیں خبر تک نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت نازل فرماتے. برکت آتی ہے ناپ تول کو پراپر کرنے سے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے برکت نہیں آتی. آج ہر ایک انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے. میں اور آپ حقوق دینے میں ناپ تول میں کمی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے رشتہ داری نبھانے میں ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں. جو بازار میں اپنا سامان بیچ رہا ہے وہ اپنے پیمانے کی ڈنڈی آگے پیچھے کر ہو سکتا ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہو. تو مجھے اور آپ کو ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنا ہے، اس لیے کہ اس چیز کے کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا. مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس برائی کے کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو کچھ کے وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا یہ بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارے مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑیں گے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. جب انسان اپنے گھر یا باہر گناہوں میں گھرا ہو تو اس وقت انسان سوچے کہ اگر اس وقت اللہ کی پکڑ آ گئی تو میں کس حال میں اللہ کے سامنے اٹھائی جاؤں گی. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر چاہیں تو ان کے قصوروں پر ہم انہیں پکڑ لیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے نہ مانے. ان کو سب سنائی دیتا ہے، حق سنائی نہیں دیتا. نیچرل ڈیزاسٹر جو دنیا میں آتا ہے، آج بھی یا پہلے بھی جو بھی آتا رہا، آج اس کو میں اور آپ اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بات کہہ دی گئی کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ پچھلی قوموں پر آتا تھا. انڈیویجول سزائیں بندوں پر آتی رہیں گی اللہ کی نافرمانی کی. تو اگر آج کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو اس کو سن کر آپ اور میں یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے کہ اللہ کا عذاب وہی ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے بات آ جائے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنے کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو کسی نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ اور میں اللہ کا عذاب نہ کہیں. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. کیا کیا انہوں نے؟ جب ایک دفعہ انکار کر دیا تو ان کے ایگو نے ان کو دوبارہ حق کی طرف دوبارہ پلٹنے نہ دیا کہ ہم ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں تو واپس کیا پلٹیں. اس بات کو یہاں مینشن کیا گیا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے, ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے فرعون, میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے لیے آتا ہے کہ دو لوگوں کی طرف تھی, دو طرح کی گروہوں کی طرف تھی. ایک موسیٰ علیہ السلام کی بعثت آل فرعون کی طرف تھی, دوسری بنی اسرائیل کی طرف. میں کائنات مالک کے کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے, اللہ اقول علی اللہ الا الحق, کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں, لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کہاں بھیجنے کی بات تھی؟ فرعون سے کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ فلسطین بھیجنے کی اجازت دے دو. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا یعنی اینا کونڈا تھا, بڑا سا سانپ تھا. آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں بھی ایک معجزہ ہے. کون سا معجزہ؟ قرآن ہے. جب قرآن کی خوبصورتی, قرآن کی عربی کو اپریشیٹ کرنا مجھے اور آپ کو ہی نہیں آئے گا تو یہ معجزہ ہم دنیا کو کیسے دکھائیں گے؟ ایک سے ایک معجزہ اس کی ہر آیت میں موجود ہے. ظاہر ہے یہاں پر تو وقت نہیں ہوتا کہ ہم عربی کے اوپر وقت لگا سکیں, ورنہ اتنی آیات اس میں ایسی ہیں کہ جن کو کم سے کم مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن معجزہ ہے. باقی انبیاء کے پاس, باقی قوموں کے پاس تو ایسا معجزہ تھا جو آنکھوں سے دیکھنے کا تھا. آپ کو اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ کانوں سے سننے کا معجزہ ہے, وہ بک شیلف کے اندر رکھنے والا معجزہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو جو معجزہ دیا گیا وہ انسانیت تک کے لیے معجزہ تھا. آپ دیکھیں ابھی آگے ذکر آ جائے گا, موسیٰ علیہ السلام کے برابر جو بنی اسرائیلی کھڑا ہوگا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوگا تو یقیناً اس میں سے کچھ لوگوں کا ایمان تازہ ہوا. اب آپ اور میں جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ کے لیے تو ایک, میرے اور آپ کے لیے تو ایک فوک ٹیل ہے, ایک کہانی ہے کہ اس طرح سمندر پھٹا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے گزارا تھا اور جب فرعونی ان کے پیچھے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تھا. آپ کی اور میرے لیے تو ایک کہانی ہے, ہمارے بچے اس کو کہانی کے طور پر سنتے ہیں, لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے یہ معجزہ ہے. اللہ کے رسول جو معجزہ اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہ قرآن ہے, اور رہتی دنیا تک یہ قرآن ایک معجزہ رہے گا. اب وہ مسلمان چاہیے, اب وہ ہاتھ چاہیے, اب وہ عقلیں چاہیے جو اپنا وقت اس قرآن پر لگائیں اور اس کی عربی کی آیات کا معجزہ ڈھونڈ کر سمجھیں اور ان کو اللہ کی راہ میں لوگوں کو بتائیں. اور اللہ کے بندے یہ معجزات بتا کے چلے گئے ہیں, صرف تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے, کتابیں کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم. اب کہو کیا کہتے ہو, تمہاری زمین سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام ابھی صرف اپنے بھائی کے ساتھ, ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے دربار میں آئے, چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضہ انہوں نے فرعونیوں کے دربار میں دکھایا اور ان کے پاس ایک عصا تھا. اتنی تین چیزوں کو دیکھ کر, معمولی چیزیں تھیں جو بظاہر ان کے سامنے, جن کو یہ مان بھی نہیں رہے تھے, ان تین چیزوں کو دیکھ کر فرعون کے درباری کہہ رہے ہیں کہ تم ہم اپنی زمین سے نکالنے آئے ہو. کس چیز کا روب ہے یہ؟ حق کا روب ہے فرعونیوں کے اوپر, اور حق کا اپنا روب ہوتا ہے, حق کی اپنی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو حق بیان کرنے والا آپ کو ملے گا, آپ کو اس کی شخصیت میں ایک روب نظر آئے گا. آپ نظر اٹھا کے معاشرے میں دیکھ لیں, اور یہ کس اس ہستی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ وہ کلام ہوتا ہے جو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اپنے دل اور دماغ اور زبان کے اوپر, جس کی وجہ سے اس شخصیت میں روب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا روب ایک معمولی سے عصا, ایک معمولی سے ید بیضہ اور ان کے بھائی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فرعونیوں کے درباریوں پر ڈال دیا, اور وہ سمجھے کہ یہ ہمیں اپنی زمین سے بے دخل کر دے گا. اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیں. خود ہی اس نے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کا سوچ لیا. اللہ نے فرعون کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پورے مصر کو دکھانے کا انتظام کر لیا. موسیٰ علیہ السلام خود پورے مصر میں یہ معجزے نہیں دکھا سکتے تھے, لہذا اللہ کبھی کبھی فاسقوں اور فاجروں سے دین کا کام لے لیتا ہے. اس نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی پورے مصر کے اندر کیا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو بھی ان کے ہاتھ میں ان کی رسیاں تھیں ان کو پھینکا تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن یعنی فوراً کے فوراً وہ ان سب کے جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا۔ آج ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کریں اور پھر میں اور آپ دیکھیں کہ معاشرے سے باطل کیسے غائب ہوتا جائے گا۔ عمل تو کرنا شروع کریں۔ قرآن صرف پڑھنے سے معاشرے سے باطل نہیں مٹے گا، قرآن صرف سننے سے معاشرے سے باطل نہیں مٹے گا، قرآن پر عمل کرنے سے منکر ختم ہوگا، قرآن کے بتائے ہوئے معروف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے سے منکر ختم ہوگا۔ تو اللہ نے یہ آپ کو اور مجھے معجزہ دیا ہے، اس زندہ کتاب کو بہت ہی زیادہ حکمت کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور اللہ سے مدد کے ساتھ اٹھائیں۔ اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، یعنی ان کا دل چاہا اور انہوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ سچا ایمان ہوتا ہے کہ انسان کا دل گواہی دے، پہلے دل گواہی دے اور پھر زبان دعویٰ کرے۔ اور مفسرین کہتے ہیں جب دل گواہی دیتا ہے اور پھر زبان سے اقرار کیا جاتا ہے تو نفاق کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے بات مان لی رب العالمین کی، ہم نے اس رب کو مانا جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ گھبرا کتنا رہے ہیں، اس لیے کہ حق کی طاقت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے دربار میں آتے ہوئے گھبرا رہے تھے، ان کو ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کی بات کو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے تو دعا پڑی تھی رب اشرح لی صدری، جو آپ اور میں اللہ کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ میری زبان کی گرہ کیوں کھولے؟ میرا کام مجھ پر کیوں آسان کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ خود جو اللہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے سے ڈر رہے تھے، خود فرعون کتنا ان سے ڈر رہا ہے، اس لیے کہ فرعون جو ہے وہ حق سے ڈر رہا ہے۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کچھ سولی پر چڑھا دوں گا، کروسیفائی کر دوں گا، فرعون نے جادوگروں سے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اور یہ متکبروں کا انداز ہوتا ہے، جو متکبر ہوتے ہیں، جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے دنیا میں ایک جیسے رہے، اور جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو فزیکل پرسیکیوشن پر اتر آتے ہیں۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر کا فیضان کر دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ جب نیا نیا ایمان آتا ہے تو انسان کے اندر بڑے جذبات ہائپ پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب نیا نیا انسان قرآن سن رہا ہوتا ہے، قرآن انسان کے سامنے کھل رہا ہوتا ہے، اس کا مفہوم واضح ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت عمل کرنے کا دل کرتا ہے۔ اگر اس میں ڈیلے کیا تو آپ کی یہ ساری ایموشنل فیلنگز فلیٹ ہو جائیں گی۔ آپ کی اور میری جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں، آپ ان کو جس وقت کھولیں فوراً ٹھنڈی ہوں، آپ انہیں کھولیں، اس وقت پینے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا اس کے اندر آپ کو اور مجھے گیس محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس کو کھول کر چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے بعد پئیں، فلیٹ ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ایمان دل میں آیا اور اس کو عمل میں نہ ڈھالا تو یہ ایمان بالکل فلیٹ ہو جائے گا، فلیٹ ٹائر کی طرح ہو جائے گا، فلیٹ کپڑے اور فلیٹ کاغذ کی طرح ہو جائے گا۔ لہذا ایمان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں ورنہ آپ اور میں عمل میں پیچھے رہ جائیں گے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ، ہر چیز کی مدد طلب کرو اللہ سے، اور صبر کرو، کمپرومائز نہ کرنا، پیچھے مت ہٹنا، قدم نہ ڈگمگائیں تمہارے. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. ان کو تسلی دے رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، اگر فرعون تم پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم جب بے دین تھے تب بھی مشکل آتی تھی، اب جب تم آ گئے ہو موسیٰ تو ہم پر اور مشکل آ رہی ہے. اور مشکل کیوں آ رہی ہے؟ کیا سوچ تھی ان کی، کیا اپروچ تھی ان کی؟ وہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے ہم پر اور مشکل آ رہی ہے. یہ کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے آنے سے ہم اور ستائے جاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر ایز اے لیڈر آ رہا ہے کہ اپنی قوم کا مورال بوسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کی یہی حکمت ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین پر چلنے میں موٹیویشن دلائی جائے. امید کی شمع روشن کی انہوں نے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط و پیداواری کی کمی مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی. یہ طائرہم آیت نمبر 131 میں آیا، الا انما طائرہم عند اللہ. رفتہ رفتہ یہ لفظ جو طائر ہے، بد فالی، یہ بد شگونی اور نحوست کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. نحوست کے لیے لفظ استعمال ہونے لگ گیا طائرو. مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، یعنی اللہ نے ان کو مہلت دی، وقفے وقفے سے ان کو امن دیا، پھر آزمائش دی، پھر امن دیا، پھر آزمائش میں ڈالا، مگر یہ بنی اسرائیلی نہ سدھرے. انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، مختلف عذاب جو اس قوم پر آئے. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب ملا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. موسیٰ تم دعا کرو، قالو دعو لنا ربک، موسیٰ تم دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے. آل فرعون کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں موسیٰ اپنے رب کو پکارو. آپ یہ دیکھیں، جب یہ آل فرعون کہتے تھے اور جب ان قوموں پر عذاب آیا تو جو فرعون والے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹال دے. اور ہم نے یہ جملہ سورہ بقرہ میں کن کا پڑھا ہے؟ آل فرعون کا، بنی اسرائیلیوں کا. بنی اسرائیلی انہی کے غلام رہے تھے نا، اپنے آقاؤں کے جملے بول رہے ہیں بنی اسرائیلی، جو انہوں نے سورہ بقرہ کے اندر بولے، جو وہاں مینشن کیے گئے ہیں. تو جب انسان بہت زیادہ کسی سے مرغوب ہو جاتا ہے ذہنی طور پر، تو وہ انہی کے جیسے لائف سٹائل کو اپناتا ہے، انہی کے جیسے حال حلیے کو اپناتا ہے، انہی کی جیسی گفتگو کے انداز کو اپناتا ہے. مینٹل سلیوری کا شکار آل فرعون سے تمام بنی اسرائیلی. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. شرطیں لگا کر ایمان لانے کی بات کرنا، اس طرح سے انسان کو نیکی نہیں ملا کرتی. اور جب لوگ دین میں شرطیں لگا کر آتے ہیں، اچھا بس میرا گھر بن جائے میں سود لینا چھوڑ دوں گا، اچھا بس میری بچوں کی شادی ہو جائے تو میں رشوت لینا مثال کے طور پر چھوڑ دوں گا، یا بیٹی کی شادی ہو جائے تو ہم حج کریں گے، یہ سب شرطیں لگا کے ہدایت کو ڈیلے کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ ایک دم اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. وکانوا عنہا غافلین. اپنے اپنے خاندانوں کو فوکس کریں. غافل کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو فوکس کروں، کیا میں غافل ہوں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ آیت کریمہ کا ختم کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو آیت کریمہ کا ترجمہ آتا ہے؟ کب کنتو سے آپ نے اس کو کنتا بنا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو غافل تو ہم بہت ہیں، اللہ ہمیں غفلت سے نکالے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. صبر انسان کو بہت اعلیٰ نعمتوں میں آگے سے آگے لے جاتا ہے. ان والنٹیری صبر کی بات بنی اسرائیل کی آئی کہ ان کو کرنا پڑا تھا. جب کسی بڑے مقصد میں انسان کو اپنے آپ کو لگانا ہو, جب انسان کوئی بڑی خواہش رکھے تو صبر کے دامن کو تھامے رہے. ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو اور قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت معبود بنانے کے لیے کہا ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ کے نبی ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ کہ موسیٰ ہمارے لیے تم ایسا کرو ایک کوئی معبود بنا دو. اس لیے کہ ان کی ذہنیت غلامانہ تھی, ان کی ذہنیت اپنے آقاؤں والی بن گئی تھی, فرعونیوں والی بن گئی تھی. اور ان کا حال یہ تھا کہ جن فرعونیوں نے ان پر ظلم کیا, جنہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے, انہوں نے انہی کے لائف سٹائل کو اپنا لیا, انہی کے لائف سٹائل کو اپنانا چاہا. کیوں؟ بیکاز دے لک دا بوٹ دیٹ کِکس دیم. اسی جوتے کو انہوں نے چاٹا جس جوتے نے ان کو ٹھوکر ماری تھی. اور آج ہم مسلمان اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں. ہم انہی کے جوتے چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھوکر مارنے سے باز نہیں رہتے, تاریخ میں بھی, حال میں بھی, اور نہ مستقبل میں باز رہیں گے. موسیٰ نے کہا, تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اغیر اللہ ابغیکم الہن, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور اللہ فرماتا ہے, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مینشن کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت سے سرفراز کیا گیا اور ان کو اللہ کی طرف سے کمانڈمنٹ دیے گئے ان کا ذکر آ رہا ہے. شریعت دینے کا وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو, ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا, یعنی ٹوٹل 40 دن بن گئے. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. مجھے اور آپ کو بھی اس سے سبق ملتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے, شریعت کو سمجھنا ہے تو وقت لگانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف شریعت کو وصول کرنے میں 40 دن لگائے. تو آپ اور میں اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی سے کم 2 سال 3 سال 4 سال تو نکالنے ہوں گے. جو شارٹیسٹ کورس کرائے جاتے ہیں, کمپریہنسو قرآن فہمی کے کورس, وہ مشکل سے 1.5-2 سال کے ہوتے ہیں. کیا اپنی زندگی سے 1.5-2 سال ایک دفعہ نہیں نکال سکتے ہم کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں, اس قرآن کو سمجھیں تاکہ شریعت کو اپنے اوپر اور اپنے گھروں کے اوپر نافذ کر سکیں اور اس کو کوالٹی ٹائم دے سکیں. اس کتاب کے ساتھ کمٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا آنے والا کل بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کا آج یعنی جس کا پریزنٹ, جس کا حال اس کے ماضی, اس کے پاس سے بہتر نہیں ہے عمل میں, وہ ہلاک ہو گیا. ہر آنے والا دن میرے ایمان میں اضافہ کرے, ہر آنے والا دن میری نیکیوں میں اضافہ کرے. اگر نہیں, اگر میرے قدم پیچھے جا رہے ہیں تو میں اس وقت ہلاک ہونے کی کیٹیگری میں ہوں, اور اگر میرے قدم وہیں جمے ہیں جہاں میں کھڑی ہوں تو میرا عمل سٹیگننٹ ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سٹیگننٹ پانی میں بدبو آ جاتی ہے تو سٹیگننٹ عمل بھی بہت جلد شیطان کا شکار ہو سکتا ہے. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا, بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کا, چیزوں کو کہ چیزوں کو آپ اور میں ڈاؤن ڈیلیگیٹ کریں, لوگوں کو ذمہ داری دیں. جب وہ جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو پیچھے پورا انتظام کر کے جا رہے ہیں. بد نظمی کے ساتھ نہیں ہے معاملہ, لاپرواہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. یہ تقوی کی علامت نہیں ہے کہ جب ہم دین کا کام نکلیں تو ہم گھروں کو پراپر طرح سے ڈیل نہ کریں, گھروں کا انتظام پراپر نہ چلائیں. یہ اس کی پلاننگ کرنا اصل میں سلیقہ مندی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا. اللہ کے کلام کی لذت خوش قسمت لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں. اور جب اللہ کے بندے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ رب ان سے کلام کر رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ خوبی عطا فرمائے. تو اس نے التجا کی, اے ہمارے اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں ذرا سامنے کی پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بولے, پاک ہے تیری ذات, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا, انی اصطفیتک علی الناس, اللہ نے چنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو. اللہ نے کیا مجھے اور آپ کو چنا ہے؟ آپ کے اور میرے سر پر بھی تو ایک تاج رکھا ہے, آپ کے اور میرے سر پر بھی تو ایک ٹیارہ رکھا ہے اس امت کے امت وسط ہونے کا, اس امت کے فرد ہونے کا. اب جس نے اپنے آپ کو سوری مسلم بنایا اور زندگی سر جھکا کر گزاری, لوگوں کے سامنے, خاندان کے سامنے, معاشرے کے سامنے سر جھکا ہو, تو آپ کے سر پر جو تاج رکھا ہو وہ آپ کے سر پر رہ سکتا ہے؟ وہ آپ کے سر سے گر جائے گا. تو جو اپنے تاج کی حفاظت کے لیے کنوکشن کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ مسلمان زندگی گزاریں. کن تم خیرہ امتن, تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو. اللہ کے لیے میں اور آپ محسوس کریں اس چیز کو, اور اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے اور صبر چاہیے, اور اللہ کی کتاب کو اپنے آس پاس کے لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے اور صبر چاہیے. تھامس ایڈیسن نے کہا تھا کہ جینیس کون ہے, 1% انسپریشن 99% پرسپریشن. خون پسینہ ایک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس دین پر چلنا آسان کرے گا. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں, اور اس سے کہا, ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, مضبوط ہاتھوں سے سنبھال, اور اپنی قوم کو حکم دے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ, کیا حکم دے, يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, کہ ان کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں. مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی مراد ہے کہ اپنی زندگیوں میں ان احکامات کو نافذ کرو, اپنی زندگی کو ان احکامات کے تابع گزارو. مضبوط دل مضبوط ایمان کو جنم دیتا ہے, مضبوط دل میں مضبوط ایمان آ سکتا ہے, اور یہی ایمان آپ کی اور میری لائف لائن ہے. جتنی مشکل زندگی میں آئے اس شریعت پر عمل کرنے میں گھبرائیں نہ. یقین جانے کہ یہ مشکل صبر کرنے پر آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر دے گی. بالکل جیسے آپ دیکھیں, جب ہم چڑھائی پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آکسیجن ٹینک چاہیے ہوتا ہے, ورنہ اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اور میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن کی آیات کا آکسیجن ٹینک اپنے ساتھ رکھنا نہ بھولیں, تاکہ آپ کو اور مجھے سپورٹ ملتی رہے. ان کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. فاسق کون؟ جو قرآن کے اندر کمپرومائز کریں. فاسق کون؟ جو نان بلیورز ہیں. فاسق وہ جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کر دیں, نا فرمان. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں, کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے, اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا, اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. بنی اسرائیل کا اب دیکھیں جہاد شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک جادوگر سامری کے ساتھ مل کے زیور اکٹھے کر کے گولڈ کا ایک بچڑا بنا لیا, اور بچڑا جو زیور سے بنا تھا اجلت کی نشانی ہے, دنیا سے محبت کی نشانی ہے, جلد بازی کی نشانی ہے. یہ بچڑے, یہ گولڈن کاوز, کہیں آپ کے اور میرے دلوں میں بھی نہ بس جائیں. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے, نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کو فتنہ بنا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ اس مال کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ڈالے. اللہ یہ مال حلال ہو اور ہمارے ہاتھ میں ہو لیکن دل میں آپ کی محبت ہو. مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا بہت بری جان نشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے اور تختیاں پھینک دیں یعنی ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بار پکڑ کر انہیں کھینچا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بزرگ تھے. انہوں نے احساس کر لیا ہارون علیہ السلام نے کہ میرا بھائی اگر میرے بال کھینچ رہا ہے تو اس وقت اس پر شدید جذباتی کیفیت طاری ہے, شدید جذباتی بحران کا شکار ہے, اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے. اگر آج کا کوئی بڑا بھائی ہوتا اور اس کا چھوٹا بھائی اس طرح کرنے پر, دین کے کام میں کوتاہی کرنے پر, دنیا کے کاموں کی بات نہیں ہم کر رہے, دین کے کام میں کوتاہی کرنے پر اس کا بازو کھینچتا یا اس کی داڑھی کے بال کھینچتا یا اس کا سر پکڑتا, سر کے بال کھینچتا, تو آپ امیجن کریں گولیاں چل جاتی ہیں, لٹرلی یہاں پر گولیاں چل جاتی ہیں اور چلتی ہیں. اتنی برداشت کی کمی ہے اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں بوڑھے بہت ہیں, عمر میں شاید 50-60 سال 70 سال کی. ایک تو آپ نے آپ کو آج کل کوئی 50 سال میں بوڑھا تو کہتا نہیں ہے. ہمارے خاندانوں میں بوڑھے بہت ہیں لیکن بزرگ نہیں ہیں. اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خاندان میں بڑا بنایا ہے, ہم ہر ایک کسی نہ کسی کے تو بڑے ہوں گے, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بزرگی عطا فرمائے. بزرگی سے میچورٹی آتی ہے اور میچورٹی معاملات کو سنبھالنے میں بہت مددگار ہوتی ہے. میچورٹی جب انسان میں ہوتی ہے تو انسان حالات کو سنبھال لیتا ہے, بگڑے سے بگڑے حالات کو انسان سنبھال لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ تھا کہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے لیکن عہدے میں روایات میں آتا ہے کہ عہدے اور منصب میں بہرحال بڑے تھے. ہارون علیہ السلام ان کے جونیئر کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے بھائی کی اس غلطی کو کہ انہوں نے ان کے بال کھینچے, ان کے سر کے بالوں سے انہیں پکڑا, ان کا گریبان نہیں پکڑ لیا کہ تم نے کیا حرکت کی, تم نے جرات کیسے کی کہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالو یا میرا کالر پکڑو. یہ انداز نہیں, بزرگی والا انداز. کیا کہا ہارون علیہ السلام نے, اے میری ماں کے بیٹے, آرام سے ان سے بات کریں, اے میری امی کے بیٹے, اے میری اماں کے بچے, کول ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو, ریلیکس کر رہے ہیں ان کو تاکہ ایشو نہ بنے. ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر, یعنی میری مت پکڑ کر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. اگر خاندانوں میں ایک دو بھی ایسے بڑے ہوں جن کے اندر میچورٹی ہو, جو اپنے چھوٹوں کے ٹینٹرمز کو سنبھال سکیں, جو اپنے چھوٹوں کے اس طرح کے جذباتی بحران کو سمجھ سکیں, تو خاندان بہت زیادہ سلجھ کے رہتا ہے, مل جل کر رہتا ہے, پیار اور محبت اور ہارمنی کے ساتھ رہتا ہے. تو مجھے اور آپ کو ایسا بننا ہے انشاءاللہ, بجائے اس کے کہ آپ اور میں اپنے بڑوں کی طرف دیکھیں. کیونکہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بڑوں کو بزرگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تو اپنے خاندان کے سب بڑوں کو ذہن میں لائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جن جن کی بڑی ہیں آپ قرآن سن رہی ہیں, آپ ان کے لیے بزرگی کا مظاہرہ کرنا سیکھیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. اس لیے مفسرین بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جب غصہ ہو تو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آتی, جب غصہ آ رہا ہو تو اللہ کی کتاب مت کھولو, پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو اور دور کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ کتابیں وہ تختیاں اٹھا لیں جن میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادانوں نے کیا تھا سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی، جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں۔ فاغفر لنا، اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے۔ ورحمنا، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت وہ صفت ہے جس کا ظہور اس کائنات میں ہر پل ہر دم ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ کی وجہ سے یہ کائنات قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ یعنی ایدھر اور کی بات نہیں ہے کہ یا ہمیں اسلام ملے یا ہمیں دنیا ملے، ادھر اور کی بات نہیں ہے کہ یا دنیا ملے یا آخرت ملے، بلکہ بات کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے قرآن کے معجزے کی بات کی تھی کہ قرآن کی آیات میں کئی معجزے ہیں، ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لفظ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ پہلے کتابوں میں لکھا جاتا تھا تفاسیر میں کہ موسیٰ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، کیونکہ عبرانی زبان ہی بنی اسرائیلیوں کی زبان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو موشے لکھتے ہیں، MOSHAY، موشے کہتے ہیں، اور کہتے بھی، پروناؤنس بھی موشے کرتے ہیں۔ اور عبرانی زبان میں منہ سے مراد ہوتی ہے پانی، تو موسیٰ کا مطلب عبرانی زبان میں بنتا ہے ون فرام واٹر، وہ جو پانی سے ہے۔ عربی میں منہ کے قریب قریب لفظ جو آتا ہے جس کا میننگ پانی ہو، وہ ہے ماں آتا ہے نا، میم الف حمزہ، ماں یعنی پانی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کے قتل ہونے کا سال تھا فرعون کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں ڈال کر ایک نیو بورن بچے کو پانی میں بہا دیا، ان کو ایک ورسٹ موت سے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا۔ موت تو وہاں بھی آ سکتی تھی، لیکن قتل سے بچانے کے لیے ماں نے یہ کام کیا، اور دل ان کا بہت زیادہ اس کے اوپر پریشان تھا۔ جب یہ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچی تو کس نے اس کو اٹھا لیا؟ حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب جب حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا اور حضرت آسیہ کو اس بچے پر پیار آیا، کیونکہ اب تک حضرت آسیہ کے گھر پر کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت آسیہ نے اس بچے کو اٹھایا اور یقیناً اس بچے کا نام رکھنے کا سوچا ہوگا۔ یہ بتائیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی دایا بن کے اسی محل میں آ گئی تھیں۔ ساری کہانی میں معلوم ہے نا کہ ان کی بہن راستے بھر دیکھتی رہی کہ یہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ محل میں جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے کسی دائی کے دود کا موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہ کیا، تو اللہ کی طرف سے ان کی والدہ کو ہی ان کے محل میں لایا گیا اور یہی ان کی دایا مقرر پائیں۔ اب یہ بتائیں، جب یہ بچہ ایک نیو بورن بالکل اس محل میں آیا، تو اس کا نام کس نے رکھا ہوگا؟ دایا نے رکھا ہوگا یا وہ جو اس کے کسٹوڈین بنے تھے انہوں نے رکھا ہوگا؟ جو کسٹوڈین بنے تھے، اچھا جو کسٹوڈین بنے تھے وہ تھے ایجپشین، مصری تھے، بنی اسرائیل فرعونی جو تھے، اور جو ماں تھی ان کی جن سے ان کا تعلق تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیلیوں کی زبان ہیبرو تھی، جو مصری تھے ان کی زبان مصری تھی۔ آج اللہ کا کرنا، آپ یہ دیکھیں کہ مصری زبان 3000 سال پہلے سے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے۔ مصری زبان کو کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہ تھا چند سال پہلے تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت اگر کوئی کسی سے موسیٰ علیہ السلام کے معنی پوچھتا تو وہ ہیبرو زبان کے مطابق ہی بتائے جاتے، یا کوئی نہ بتا پاتا، اگر سوائے اس کے اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا اور اللہ ان کی رہنمائی فرماتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج الحمدللہ ایجپٹولوجی جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے فونیٹکس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، اور جب اس کے فونیٹکس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ موسیٰ کا مطلب ہے نیو بورن ایجپشن لینگویج کے اندر، کیونکہ فرعونی جو ان کے کسٹوڈین بنے تھے انہوں نے اس بچے کا نام ڈیسائیڈ کیا، تو موسیٰ کا ایجپشن لینگویج میں مطلب ہے نیو بورن۔ اچھا، عربی زبان میں نیو بورن کے لیے کیا لفظ آتا ہے معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کے قریب قریب میں آپ کو بتاتی ہوں، اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کے گھر ولادت ہوئی ہے، تو عربی میں نیو بورن کو کہتے ہیں ولادن، اس کا مطلب ہے, مفسرین کہتے ہیں آج, جو آج کے مفسرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب بی بی آسیہ کو یہ بچہ ملا ہوگا تو مصری زبان میں موسیٰ کے معنی کیا تھے؟ نیو بورن. ٹھیک ہے, اب جب بی بی آسیہ فرعون کے پاس اس بچے کو لے کر آئی ہوں گی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ نیو بورن ہے, اور قرآن میں آتا ہے اسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں, ولد, یا ہم اس کو نیو بورن ہی بنا لیں. ولد نیو بورن کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے اس زبان میں ان کو موسیٰ کہا ہوگا اور اللہ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ولدن لکھا ہے. اب یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلیں گی؟ جب تک کسی استاد کی محفل میں جا کے نہیں بیٹھیں گے آپ کو اور مجھے یہ حقیقت اور یہ معجزے نظر نہیں آئیں گے. اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ مصری زبان میں موسیٰ کے نام کے معنی کیا ہے, نیو بورن ہے, تو اللہ نے یہاں عربی کا ولد ہی استعمال کیا کہ ہم اس کو بنا لیں نیو بورن, یعنی اس نیو بورن کو ہم اپنے لیے بیٹا بنا لیں یا یہ نیو بورن ہمیں فائدہ دے. یہ اللہ کے کلام کی شان ہے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں, جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. بنی اسرائیلی جو تھے ان کی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں تمام معلومات موجود تھیں, واضح نشانیاں موجود تھیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تک کا ذکر تھا, نام بھی موجود تھا. اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جن پر وہ لدے ہوئے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. إِسْرَهُمْ ان کے بوجھ, آج کی زبان میں ان کی بدعات, اور اغلال بندشیں وہ رسومات جن کو ہم نے اپنی زندگی میں مسٹ بنا لیا ہے, اور وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ناک میں دم کرنے والی چیزیں بن گئی ہیں کہ ان کو عمل میں نہ لائیں گے تو وہ ناراض, ان کو عمل میں نہیں لائیں گے تو ناک کٹ جائے گی, ان پر عمل نہیں کریں گے تو فلاں جو ہے وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے گا. اللہ کے رسول کا کام بتایا گیا کہ اللہ کے رسول تو آئے تھے بدعات کو ختم کرنے, اسر اور اغلال کو ختم کرنے, بوجھ اور بندشوں کو ہٹانے کے لیے جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. آیت میں لفظ آیا وعزروہ, جو ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی مدد کریں. عزروہ کا لفظ آتا ہے کسی کی مدد کرنا اس کی تعظیم کی وجہ سے, محبت اور عزت کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا. یہ خوبی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد صحابہ نے ان کی محبت میں کی, ان کی تعظیم میں کی, اور ان کی عزت کی وجہ سے کی. آج آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کریں؟ کیا آسان سی بات آپ اور میں آج سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولیں, جو تعلیمات وہ دے کے گئے ہیں اس پر عمل کریں, غیبت سے بچیں, تانا دینے سے بچیں, دھوکے سے بچیں, کرپشن سے بچیں, غصہ کرنے سے بچیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آپ اور میں رسول اللہ کی مدد کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ اور میں ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر لاکھوں درود اور ان پر لاکھوں سلام, آپ اور میں ہی دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے میری جان قربان. تو جب دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انٹرنیشنل دعوت آ گئی, کہو اے انسانوں, میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی, امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا. ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی, اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو, چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ وہی 12 چشمے اور 12 گروہ ہیں جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا, ان پر منو سلوا اتارا, کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا حاصل کرو, اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو. سورہ بقرہ میں یہ احکامات آ چکے ہیں کہ وہاں جا کے کماؤ, اس لیے کہ کمائی انسان کو بہرحال نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جب کمایا جاتا ہے تو جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے. تو جو ہمارے گھروں میں ہمارے خواتین کام کرتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کما رہی ہیں, رزق حلال کما رہی ہیں. سوچیں آپ کے اور میرے گھروں میں کام کرنے والی خواتین حبیب اللہ ہیں, اللہ کی حبیب بندیاں ہیں, تو ان کی عزت کرنی چاہیے. اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اچھا یہیں تک کرتے ہیں, اس لیے کہ آگے جو ہے وہ سبت کا قانون شروع ہو رہا ہے, ایک اگلا ٹاپک. تو انشاءاللہ کل یہاں سے آیت نمبر 163 سے شروع کریں گے, 163 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی آپ کا کوشچنئر میں ریپیٹ کروں گی تو پلیز آپ لوگ دو منٹ رکیے گا, اس کے بعد جائیے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کوشچنئر آپ کے سیونتھ پارے کا جوز سیونتھ جو ہے, پہلا سوال اس میں ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 کے الفاظ کے شان نزول میں کون سی ہستی ہیں؟ کون سی ہستی ہیں؟ نجاشی, حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی. سورت مائدہ آیت 90 میں کس چیز کی حرمت آئی ہے؟ شراب کی حرمت آئی ہے. تھرڈ ہے, کیا تمام انبیاء کے ماننے والے یعنی فالوورز مسلمان ہوتے؟ جی ہاں. فورتھ ہے, الانعام سے کیا مراد ہے؟ مویشی, کیٹلز. ففتھ ہے, جو اللہ پر جھوٹ باندھے اسے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت پڑھی آپ لوگوں نے, جو افترا اللہ کرے اس کا اختتام کہاں پر ہوا؟ ہم یظلمون, ظلم کرنے والے, ظالم کہا گیا ان کو جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ جو افترا اللہ کی آیت تھی وہ جس صفت پر, جس کریکٹرسٹک پر ختم ہو رہی تھی وہ ظالم ہے. سکس ہے, معبود ہونے کا حق کس ہستی کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. سیونتھ, کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے؟ کیا تھے؟ مشرک تھے. ایٹھ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کی تقلید کی یا ہدایت کی تلاش میں نکلے؟ آپ کو اور مجھے بھی ہدایت کی تلاش میں نکلنا ہے. نائنتھ ہے, کس رسول پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں, نازل ہوا نہیں تھا, حکم آیا تھا. جی ہاں, اس کو صحیح کر لیں. کس رسول پر آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی درخواست کی گئی تھی؟ اس کو ایسے کر لیں, درخواست کی گئی تھی ان کی قوم کی طرف سے لیکن نازل نہیں ہوا تھا. ٹینتھ ہے, مشکل کشا کون ہے؟ واقعی اپنے عمل سے ثابت کر کے بتائیں کہ مشکل کشا, غوث پاک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے, اللہ میرے اور آپ کے رمضان کے روزے قبول فرمائے, اور ہمیں گڑ گڑا کر خوف اور طمع کے ساتھ دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے کہ ہم ایمان اور صحت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکال سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.